بالله صدق الله العظيم. وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب الصد تکریم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ و بارک و سلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے کی آمد ہے اور ہمارا یہ طریق رہا ہے کہ جس بھی مقدس اور محترم اور احکام اسلامی کے اعتبار سے کسی بنیادی دن، شب یا مہینے کی آمد کا سلسلہ رہا، تو ممبر کے تقاضوں کو ادا کرتے ہوئے اور اپنی علمی اور اخلاقی خدمت پیش کرنے کے لیے ہم نے درود کا اہتمام کیا. آج کا درس اسی تسلسل کی ایک کڑی ہے. رمضان المبارک کی آمد ہے، کئی ضروری مسائل رمضان المبارک کے حوالے سے ہر مومن کو درپیش ہوتے ہیں، اس کی یاد دہانی کے لیے ہم نے آج اس درس کو شروع کیا ہے جو مسائل زکوٰۃ اور مسائل روزہ سے متعلق ہے. کیونکہ جمعۃ المبارکہ کے اندر ایک تسلسل کے ساتھ ہمارا درس قرآن ہوتا ہے اور نہ اتنا وقت ہوتا ہے کہ اس میں تفصیل کے ساتھ کوئی شرعی مسائل کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جا سکے، بس قرآن مجید کی بنیادی آیات کے چند جزیات اور اس کی تھوڑی سی تشریح پیش کی جاتی ہے. لہذا آج درس سیرت کو موقوف کر کے، سیرت کا ایک اہم مقصد مسائل شریعہ کو سمجھنا، اس ضرورت کو ملحوظ رکھتے ہوئے آج ہم نے اس پروگرام کو رمضان المبارک کے حوالے سے اور شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو جاننے کے حوالے سے منعقد کیا ہے. کیونکہ ہر کام اور ہر موضوع کا ایک وقت ہوتا ہے. اگر جمعے کے خطبوں میں بھی زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے جائیں اور جمعے کے خطبے میں بھی اگر روزے ہی کے مسائل بیان کیے جائے، تو یہ فکر بڑی شدت کے ساتھ لاحق ہوتی ہے کہ قرآن کے مضامین کب ذکر کیے جائیں گے. وہ عقائد و نظریات اور دیگر جو آیات ربانیہ ہیں، اس کی تفسیر اور تشریح کب ذکر کی جائے گی. اس حوالے سے ہم نے اپنی اس مسجد کے اندر درس کی دو قسمیں کی ہیں. ایک تو وہ ہے، مسجد کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ جمعۃ المبارکہ کے اندر تسلسل کے ساتھ قرآنی آیات اور کسی ایک مخصوص صورت، جس طرح کہ سورہ اعراف الحمدللہ تسلسل کے ساتھ کئی جمعوں کے خطبوں میں آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی ہے اور تقریباً 180 آیات کے قریب کا خلاصہ ذکر کر دیا گیا. اور ضروری مسائل جیسا زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، روزے کا مسئلہ ہے، دیگر اور ایام جو آتے ہیں ان کی یاد دہانی، ان میں مسائل، اس میں طور و طریقہ مسلمان کا کیا ہونا چاہیے اور بالخصوص حضور کی سیرت کے حوالے سے، تو یہ اتوار کا دن اس کے لیے ہم نے مختص کیا ہے. ورنہ الحمدللہ مستقل تین درس قرآن مسجد سے باہر بھی ہوتے ہیں، جس طرح کہ الیاستنبی صاحب کے مکان پر درس تصوف ہوتا ہے تاکہ اعمال و احوال اور روحانیت سے متعلق اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی یاد سے کس طرح محظوظ کیا جائے وہ وہاں پر ہوتا ہے. پھر 13D کے اندر الحمدللہ نصاب زندگی کے قرآن نے ایک مومن کو نصاب زندگی گزارنے کا طریقہ، نصاب کیا پیش کیا ہے، وہ وہاں ذکر کیا جاتا ہے. اور ہر مہینے کا پہلا منگل جس میں اسلامی نظریات اور اہل سنت کے اجماعی شعائر جو ہیں اس پر مکمل دلائل کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے، تاکہ ایک ریکارڈ میں اس تمام چیزیں جمع ہوتی چلی جائیں اور ہمارے معاشرے کے اندر جو اہل سنت کے نظریات کے حوالے سے بد مذہب جو تشکیک اور شک کی بات کرتے ہیں، تو الحمدللہ درجہ بدرجہ تمام موضوعات کو وہاں پر ذکر کیا جاتا ہے، جس طرح کی ایک لمبی طویل فہرست الحمدللہ ان عقائد کی وضاحت کی ہم نے خوشبو لون کے اس درس قرآن کے اندر تفصیل سے ذکر کر دی ہے۔ اس مختصر سے تمام پروگراموں کی تمہید کو ذکر کرنے کے بعد، ابھی رمضان المبارک کی بھی آمد ہے تو رمضان المبارک میں انشاءاللہ بعد تراویح بھی قرآن کی مخصوص صورتوں کے اعتبار سے عقائد، نظریات، احکام، معاشرتی زندگی، سماجی زندگی کے حوالے سے انشاءاللہ ضرور گفتگو کی جائے گی، اور اس کا جو مخصوص وقت ہے اس میں گفتگو کی جائے گی، اور یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم دین کی آگاہی کو حاصل کریں۔ سمجھے، بعض لوگ نماز کے بعد آتے ہیں جی فلاں نے یہ کہہ دیا، تو ہم نے کہا یہ آپ کو سوال کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے، اس لیے کہ جب اس پر مستقل دروس رکھ دیے جاتے ہیں تو آپ سمجھنے کے لیے کیوں نہیں آتے، پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آتے۔ ہم اگر مولوی اور مسجد کے امام ہیں تو ہم پر لازم نہیں کہ جب تم سوال کرو تو ہم تمہیں جواب دیتے رہیں، اس کے لیے باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے، آپ کو دعوت دی جاتی ہے، آپ کی سہولت کے اعتبار سے وقت رکھا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اب بھی میں اگر مسئلہ تم کو بتاؤں، میں نے ان سے کہا تو تمہارے ایمان کو بچانے کے لیے، ورنہ مجھے تم سے کوئی قلبی ہمدردی نہیں ہے، اس لیے کہ جب دین کی محافل پیش کی جاتی ہے تو تمہیں کھانے سے فرصت نہیں ہوتی ہے، تمہیں دوپہر کی روٹی یاد آتی ہے، کھانا یاد آتا ہے، اب میدان عمل کے اندر، بازار کے اندر تمہیں کسی انا کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے تو تمہیں ابھی مولوی صاحب کی ضرورت پڑ گئی کہ جناب اس کے بارے میں، تو اپنے آپ کو شریعت مطہرہ کے لیے وقف کرنا چاہیے، نہ کہ شریعت مطہرہ کی تعلیم کو اپنے نفس کے تابع کرنا چاہیے۔ لہٰذا یہ دروس جو کیے جاتے ہیں اس کا مقصد صرف دین کی آگاہی ہوتی ہے، تاکہ آپ کے شعور اور آپ کے معاملات، میں اپنی قبر میں جواب دوں گا، آپ اپنی قبر میں جواب دیں گے، لیکن مراد اس کا یہ ہے کہ جب ہم ایک منصب پر موجود ہیں، ہماری ایک ذمہ داری ہے، ہم مسلمان ہیں، تو پھر ہم دین کے ہر باریک سے باریک مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ ہماری خود کی بھی صلاح ہو اور دوسرے کی بھی صلاح ہو۔ کیونکہ مومن وہ ہے کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے اور برائی سے باز رکھنے کا حکم دیتا ہے، اور نیکی کی دعوت دینے کے لیے یہ مسلم قاعدہ ہے کہ خود نیک ہونا ضروری بھی نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا کمال ہے کہ خود بھی نیک ہو اور نیکی کی دعوت دے، یہ تو نور لنا نور ہے، یہ تو قرآن کو اس کامل عمل پر ہے، لیکن اگر خود بھی گناہگار ہے اور تھوڑی بہت کوتاہی اس سے ہو جاتی ہے تب بھی اس پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر واجب ہے بحیثیت مسلمان ہونے کی۔ اس لیے کہ اگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر گناہگار پر نہیں ہوتا تو پھر صحابہ کرام بھی تو غیر معصوم ہے، اہل بیت بھی تو غیر معصوم ہے، ائمہ مجتہدین بھی تو غیر معصوم ہے، معصوم تو صرف انبیاء کی ذات ہے، تو پھر چاہیے ہوتا کہ تبلیغ کا منصب صرف انبیاء کا ہوتا، وہی نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے باز رکھتے۔ تو لہٰذا ہمارے وہاں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے جی میں خود نیک نہیں ہوں، میں کسی کو نیکی کی دعوت کیا دوں، میں خود پارسا نہیں ہوں، دوسرے کو پارسائی کی دعوت کیا دوں، تو یہ شیطانی حربہ ہے۔ عمل تو یہی کرنا چاہیے اور مقصود بھی یہی ہے کہ جو کہیں اس پر عمل کریں، نیکی پر خود عمل کریں، دوسرے کو نیکی کی دعوت دیں۔ لہذا نیکی پر خود عمل کرنا، نیکی کی دعوت دینا، یہ تو ایمان کا درجہ اور یہ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، مستحب نہیں، لازم ہے۔ لیکن اگر اس نے نیکی پر عمل نہ کر سکا تو ایک پہلو اس نے چھوڑ دیا، لیکن نیکی کا حکم تو دے تاکہ دونوں نہ چھوڑ جائے اسے۔ تو لہذا یہ جو چیز ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس تقاضے سے ہمیں دین کو سمجھنا چاہیے، تحقیق و تفتیش کے لیے ذہن رکھنا چاہیے، تاکہ ہم اپنے دنیاوی مسائل کے لیے جس طرح قدر آگاہی اور آشنائی رکھتے ہیں، اس طرح سے زیادہ آگاہی اور آشنائی ہمیں دینی مسائل کے لیے رکھنی چاہیے، اسی تما کے لیے یہ دروس متعین کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے، اور محض اپنی رضا کے لیے ہمیں دین کی تبلیغ کا جذبہ مرحمت فرمائے۔ سب سے پہلے میں مختصر طور پر، وقت کیونکہ بہت محدود ہے، میں زکوٰۃ کے شرعی مسائل پر ایک چھوٹا سا فلسفہ آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور موٹے موٹے وہ مسائل جو زکوٰۃ کے عموماً ہمارے گرد و پیش کے اندر گردش کرتے ہیں انہی کی طرف میں آپ کی توجہ کو لے جانا چاہتا ہوں، اور طوالت سے بچنا چاہوں گا ان مسائل سے جو کتابوں میں درج ہے، فقہ کی کتابوں میں ہے، لیکن ہماری عوام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو لہٰذا میں ان مسائل کو اپنے درس میں چھوڑ دوں گا، لیکن عامۃ الناس جو لین دین رکھنے رکھانے میں جو مسائل روزی اور زکوٰۃ کے حوالے سے ہوتے ہیں، ان ضروری مسائل کو آپ کے ذہنوں میں یاد کرانا چاہوں گا۔ سب سے پہلی یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت توحید اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو قبول کرنے کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری ہماری نماز کی ہے۔ توحید اور رسالت کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری مسلمانوں کی نماز کی ہے، اور نماز کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری زکوٰۃ کی ہے۔ میں نے جمعے کے خطبے میں بھی آپ کی خدمت میں اس بات کو ذکر کیا تھا کہ یہ اتنی ضروری احکام ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی اس پر عمل نہیں کرتا تو اس کو نیکی کا پورا حکم دیا جائے، اور اس کی برائی کے عمل پر اس کی مذمت کی جائے گی، اور وقت کا اگر حاکم ہو. آج تو شیاطین ہم پر مسلط ہیں لیکن خدا خیر سے ودن لائے ہمارے گناہوں کو معاف کرے کہ اگر ہم پر مخلصین اور مسلمان حکمران آ جائیں تو ان پر شریعت اس بات کو نافذ کرتی ہے کہ جو نماز نہ پڑھے اس کو جیل میں ڈال دیا جائے, اس کو قید میں بند کیا جائے, اس کو درے لگائے جائیں. کیونکہ یہ اتنے اہم شعائر ہیں, یہ دین کی اتنی عظیم بنیاد ہے کہ اس کو ڈھیلا چھوڑنا پورے دین کو برباد کرنا, پورے نظام کو تہ و بالا کرنا ہے. تو مسلمان ہونے کے بعد نماز, روزہ, زکوٰۃ, تو یہ اتنے ضروری مسائل ہے کہ معاشرتی زندگی اور اسلام کے پورے چہرے کی زینت اس سے وابستہ ہے, اسلام کے پورے جسم کی زینت اس سے وابستہ ہے. لہذا اگر کوئی شخص بے نمازی ہو تو وقت کا قاضی کو یہ حکم حاصل ہے کہ جناب وہ پولیس کو لکھ کر دے اس کے بارے میں اور اس کو تنبیہ کی جائے, اور تنبیہ کرنے کے بعد اگر وہ مسجد میں نظر نہ آئے, نماز ادا نہ کرے تو اس کو اٹھا کر جیل میں ڈالا جائے, اور جب تک وہ توبہ کر کے نمازی نہ پڑ جائے اس وقت تو اس کو چھوڑا نہ جائے. یعنی یہ شاعر کی حفاظت ہے. اسی طرح روزہ, جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کی فرضیت ہو گئی ہے اور لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض بے شرم قسم کے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور پان کھا رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کو دیکھ کر گزر جاتے ہیں. اتنی جرت ہمارے اندر ہونی چاہیے. مارنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے, گریبان سے پکڑنا ہماری ذمہ داری نہیں, وہ حاکم کی ذمہ داری ہے. لیکن اگر ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے یا ہم اس کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے, ہم اس کے پاس جائیں اور اس سے کہیں یار کچھ لحاظ کرو, رمضان مبارک, اس کے اس عمل کی مذمت کریں اور اس عمل کا رد کریں, اس کی حوصلہ افزائی نہیں بس کہ اس کی حوصلہ شکنی کی جائے. اور اگر ہمارا علاقے میں کوئی اثر و سوک ہو تو پھر اس کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کیا جائے. سلام, دعا, کلام, بیٹھنا اٹھنا سب کا بائیکاٹ ہوگا. اس لیے یہ سختی اس لیے کی جا رہی ہے, دراصل سختی نہیں یہ اصلاح ہے, اس لیے کہ شعار ہے اسلام کا. روزہ ایک عظیم شعار ہے. مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز روزہ ہے, زکات ہے, یہ عبادات ہیں. جب ان عبادات کا پاس نہ رکھا جائے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم مرمت فرمایا. کیا اپنا بچہ کسی کو زیادہ عزیز نہیں ہوتا؟ لیکن آپ دیکھیں کہ بچے کی عمر جب 7 سال سے بڑھ جاتی ہے تو یہی شریعت حکم دیتی ہے کہ جناب اسے حکم دو کہ وہ نماز پڑھے, اور اگر وہ نماز نہ پڑھے تو خفیف ضرب اس پر لگاؤ, اور جو باشعور ہو جائے تو اس کی پٹائی کرو تاکہ وہ نماز پڑھے. تو اولاد پر اس سختی کا حکم قرآن نے کیوں دیا ہے؟ اس لیے دیا ہے کہ پیار محبت کے ساتھ اگر نہ مانے تو ڈر کے ساتھ اس کو مناؤ, اس لیے کہ دین کی بنیاد نماز, روزہ, زکات ہے. یہ شاعر ہیں, اس میں ڈھیلا پن نہیں چلے گا, اور اس میں اگر کوئی سستی کر جائے تو پھر کنبے کے سربراہ سے اللہ رب العالمین اس بارے میں سوال کرے گا. شریعت میں یہاں تک حکم ہے کہ اگر عورت نماز نہ پڑھے تو طلاق دینے کا بھی فتویٰ موجود ہے. یعنی ہم اپنی انا کے لیے تو میں طلاق دینے کا فتویٰ نہیں دے رہا, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سختی یہاں تک پہنچتی ہے کہ بیوی اگر نماز نہ پڑھے, روزہ نہ رکھے, اس کی اصلاح کے تمام طریقے کر دیے جائیں تو اگر وہ طلاق بھی دے شوہر تو اس کے اوپر عذاب نہیں ہوگا. طلاق دینے کی اجازت نہیں دی جا رہی لیکن اس مسئلے کی سختی اور نوعیت بتائی جا رہی ہے کہ جناب نماز, روزہ, زکوٰۃ کے احکام کی سختی اتنی ہے کہ پھر اپنے ہر قریب کو دور کرنے کی کا حکم دے دیا جاتا ہے اور اللہ کے احکام کی پابندی کی جائے گی. لیکن اس کے لیے تمام چیزیں محبت و شفقت کے دائرے میں, اور جس طرح کہ جس سختی سے میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں اور جو سخت لفظ میں اپنے اس کے لیے استعمال کر رہا ہوں, یہ اس لیے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم اگر کسی منکر کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے اس کو روکو, تو وہ میرا منصب نہیں ہے, وہ حاکم وقت کا منصب ہے. جس کے پاس منبر واز ہے اس طرح کہ میں بیٹھا ہوا ہوں اور ہمیں اس منصب پر لا دیا گیا, ہم اہل نہیں ہیں لیکن بٹھا دیا گیا ہے, تو اب منبر واز کا مقصد اور منصب یہ ہے کہ پھر وہ زبان سے روکے, زبان سے نیکی کی دعوت بھی دے اور زبان سے بھی روکے. اور نیچے کی سطح کے جو لوگ ہیں وہ خود پر شریعت کو نافذ کریں اور نیکی کی دعوت دیں, اور اگر وہ سمجھے کہ نیکی کی دعوت دینے سے یہ بندہ میرے لیے فتنے کا باعث بنے گا تو پھر دل میں اس کے لیے برائی رکھے, دل میں اس کو برا جانے. اور حضور نے فرمایا یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. لیکن جو ممبر واس پر ہیں انہیں دل میں ہی نہیں برا جاننا ہے, انہیں دل میں برا جاننے کے ساتھ زبان سے اس عمل کی مذمت کرنی ہے. اگر سیلانی چوک پر تعزیے باندھے جائیں تو چاہے مصطفیٰ مسجد ہو یا حبیبیہ مسجد ہو یا علاقے کی جو بھی مسجد ہو, اس ہر امام کی ذمہ داری بنے گی کہ اس کو مذمت کرے. سیلانی چوک پر شراب کی محفل میں سجائی جائے اور فائشاؤں کو نچوایا جائے تو یہاں پر بیٹھ کر صرف فضائل کی باتیں نہ کی جائے, پھر یہاں پر بیٹھ کر اس عمل کی ٹارگٹ کر کے اس کا رد کیا جائے. اس لیے کہ یہ امر بالمعروف و نہی المنکر کا ان سے تقاضا ہے جو ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ نہ کہا جائے تو گونگا شیطان ہے، یہ تو کسی کو کچھ بولتا نہیں، یہ کہتا جی سب اچھے ہیں، تو وہ تو گونگا شیطان ہے، وہ تو دین اس کے سامنے بدلا جا رہا ہے، شاعر کو پسپا کیا جا رہا ہے اور وہ توجہ نہیں کر رہا. تو یہ ممبر کی ذمہ داری ہے، ممبر کے جو وارثان ہیں، جو ممبر واس پر بیٹھے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ گرد و نواح کے اندر اپنے شہر میں جرائد پڑھیں، اخبارات کو نوٹ کریں، میڈیا کی خبروں پر توجہ رکھیں کہ پورے وطن کے اندر، پورے ملک کے اندر، گرد و نواح کے اندر کیا ہو رہا ہے. پھر وہ جمعے کا دن جو کرنٹ ایشو پر بات کرنے کا ہے، قرآن کی باتیں کی جائے اور کرنٹ ایشو پر، جس میں عوام اس میں مبتلا ہو سکتی ہے، دین سے بے بہرا ہو سکتی ہے، اسلام کے خلاف جو تحریکیں چل رہی ہیں وہ اس پر زور دکھا سکتی ہے. تو ممبر پر واز بیٹھے ہوئے اس شخص کی ذمہ داری ہے کہ قرآن و سنت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ، شائستگی اور لطافت کے ساتھ، دیانت و امانت کے ساتھ، معاشرے کی اصلاح کے لیے ممبر کو استعمال کرے. تو یہ وہ تقاضے ہیں جو مقتدیوں پر کچھ عائد ہوتے ہیں، کچھ ممبر والے پر عائد ہوتے ہیں، کچھ حکمران پر عائد ہوتے ہیں. تو لہذا یہ سلسلہ ہر مسلمان کی ذمہ داری کے ساتھ ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کلکم راعن وکلکم مسئولۃ عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص اپنے ماتحت کا جواب دہ ہوگا، تم میں ہر شخص اپنے ماتحت کا نگہبان ہے. بنی اسرائیل کی قوموں میں بڑے عابد و زاہد تھے، وہ چلا کشی کرتے تھے، جب عذاب آیا تو سب سے پہلے فرشتوں نے عرض کی کہ مولا وہاں پر تو عابد و زاہد ہے، فرمایا ان جعلی پیروں کو پہلے غرق کرو، ان جعلی صوفیوں کو تو پہلے مارو، اس لیے کہ وہ اپنی عبادت میں رہتے رہے اور لوگ میرے شریعت کو بدلتے رہے، میرے دین کا مذاق اڑاتے رہے، انہیں اپنا آپ سنوارنے میں وہ لگے ہوئے تھے اور لوگ میری شریعت کے سوار کو بدنام کر رہے تھے، اس کی گندگی پھیلا رہے تھے اور اس میں بدکاریاں پھیلا رہے تھے، اس کے حسن و زینت کو پامال کر رہے تھے، چہرہ اسلام پر سیاہی مل رہے تھے، اور ان کے دلوں پر کوئی غم نہیں گزرا، ان کے دلوں پر کوئی بات نہ گزری. تو پہلے اور فاسقوں، شرابیوں، سٹے بازوں، سٹوریوں، بکیوں، ان کا تو کام بعد میں کیا جائے، پہلے ان جالی ملاؤں کا کام کیا جائے، ان پیروں کا کام کیا جائے کہ جن کی آنکھوں کے سامنے اسلام کے خلاف کام ہو رہا تھا اور انہوں نے اس چیز کو ملحوظ نہ رکھا. لہذا دوستی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، دشمنی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. یہ وہ تقاضا ہے جو بندے کو زندگی کا طریقہ بتاتا ہے اور اس کے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جناب اس نے محبت کس لیے کرنی ہے، رضا کس کے لیے کرنی ہے. تو میرے دوست، یہ رمضان آ رہا ہے، ہمیں ذہنی طور پر اس بات پر مکمل مستعد اور تیار ہونے کی مکمل گویا کہ کوشش کرنی چاہیے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ ایک بات. دوسری بات یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ممبر واس کا مسئلہ ہے، جو یہ ذمہ داری میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کر دی. اب آئیے ذرا زکوٰۃ کے اجمالی مسائل کی طرف میں آپ کی توجہ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ توحید اور رسالت کے بعد اسلام کا سب سے بڑا شعار نماز ہے، اور نماز کے بعد زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ اسلام کا وہ بنیادی شعار ہے جو ایک خالص مالی عبادت ہے. ان سے کوئی چھپرا صحیح کیا تو اس کو بھی تو صحیح کرائیں. خالص مالی عبادت ہے جو سابقہ تمام انبیاء کے اوپر، تمام انبیاء کی امتوں پر مالی طور پر صدقہ کسی نہ کسی صورت میں ہر دور کے اندر فرض رہا ہے، چاہے وہ شریعت موسوی ہو، چاہے وہ شریعت عیسوی ہو، چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحائف مبارکہ ہو، جو بھی شریعت مطہرہ کے احکام اترے ہیں اس کے اندر روزہ بھی کسی نہ کسی صورت کے اندر موجود رہا ہے. سابقہ انبیاء میں روزہ جو تھا وہ ایام بیض، یا بعض علماء نے 20 بھی اس کو پڑھا ہے کہ 13, 14, 15 کے روزے وہ ان پر فرض کیے گئے تھے. عاشورہ کا روزہ فرض کیا گیا تھا. رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے یہ روزہ یہاں پر بھی نافذ تھا، لیکن رمضان مبارک کی فرضیت کے بعد اس کو منسوخ کر دیا گیا. اسی طرح روزوں کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی فرضیت بھی پہلے سے موجود رہی ہے اور ہر شریعت مطہرہ کے اندر مالی عبادت رہی ہے. اس کی دو بنیادی وجہ ہے. ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو دوسرے بندوں کے لیے سبب بنایا ہے، ایک کو دوسرے کے لیے سبب بنایا، اور نظام زندگی چلانے کے لیے اللہ نے کسی کو کم دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے. جس کو زیادہ دیا ہے وہ اس کا اپنا مال نہیں ہے، اللہ کی طرف سے امانت ہے. اب وہ اللہ کے بندوں کو وہاں پر تقسیم کرے گا، یعنی مالک نے اسے دے دیا ہے وہ آگے تقسیم کرے گا، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ اس سے اس مال کو حاصل کریں گے. ایک تو نظام زندگی چلانے کے لیے اور دستور انسانیت کو چلانے کے لیے یہ ایک مقصد ہے. دوسرا صدقہ زکوٰۃ کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ بندے کے اندر جس طرح جسمانی امراض ہوتے ہیں، اس طرح اس کے اندر اخلاقی امراض بھی آ جاتے ہیں. جسمانی امراض کو دور کرنے کے لیے آپ ڈاکٹر سے دوائیاں لیتے ہیں، حکیموں سے دوائیاں لیتے ہیں، لیکن اخلاقی امراض کو دور کرنے کے لیے پھر شریعت کی وہ عبادتیں کہ اس عبادت کو اس کی روح کے ساتھ اپنایا جائے تو اخلاقی امراض دور ہو جاتے ہیں اور اخلاق حسنہ کی طرف آ جاتے ہیں. مثال کے طور پر کبھی بندے کے پاس مال بہت زیادہ ہو جائے تو اس کے اندر ایک تفاوت کی طبیعت آ جاتی ہے, وہ غریب کو گھٹیا خود کو اعلیٰ سمجھتا ہے, بھوکے کو گھٹیا اور اپنے پیٹ بھرے کو وہ اعلیٰ سمجھتا ہے, اس کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے اور تکبر انتہائی احساس برتری کا نام ہے جس میں انسان اپنی عقل شعور اپنا مرتبہ اپنا مقام اپنی حیثیت اپنی عظمت تمام کو بھول جاتا ہے, اپنے اور بیگانوں کی ساری تمیزوں کو بھول جاتا ہے. تکبر, جو مال اس کے پاس آیا تو جناب اس نے مال ہی کو سب کچھ سمجھ لیا, تو یہ اخلاق رذیلہ اور اخلاق کی یہ غیر اخلاقی مرض جب اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے اندر تکبر اور حرص اور بخل اور حوث پیدا ہو جاتی ہے, تو اس خود غرضی حوث اور تکبر کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے زکات کو رکھا ہے کہ کماؤ تم اور خرچ کرو ہمارے بندوں کے اوپر. ایک تو یہ کہ نظام زندگی چلے, دوسرا تکبر ختم ہو اور دوسرے کا احساس پیدا ہو, بخل ختم ہو دوسرے کے لیے اثار پیدا ہو, بخل ختم ہو اثار کی طبیعت پیدا ہو. تو ایک یہ روحانی پوری تربیت ہے, ایک روحانی پورا سبجیکٹ ہے کہ جناب جو زکات کی صورت میں دیا جاتا ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ محبوب خذ من اموالہم صدقہ, محبوب ان کے مالوں سے آپ پیسہ لیا کرو, صحابہ کے مالوں سے پیسہ لے کر غریبوں میں تقسیم کیا کرو. تو تطہرہم وتزکیہم بہا, اور اس مال کو لے کر آپ کیا کریں گے, ان کی باطن کو پاک کریں گے اور ان کو صاف ستھرا کریں گے. وصلی علیہم, اور جب یہ مال آپ کی خدمت میں لا کر رکھ دیں, دے دیں مال جو ان کی سب سے بڑی امید ہے وہ لا کر رکھ دیں آپ کے لیے اور آپ اٹھا کر کسی غریب کو بھی دے دیں, تو اس سے ان کا باطن پاک ہوگا, ان کی توجہ مال میں جو مرتکز تھی نکل کر خدا کی طرف جائے گی کہ ہم تو کوئی اور کام کے لیے تھے, ہم کہیں اور پھنسے ہوئے تھے. تو لہذا ان کو اپنی زندگی کا صحیح ویو اور ہدف نظر آئے گا. اور فرمایا وصلی علیہم, پھر محبوب ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا بھی کر دیا کریں, ان کی مزید برکت کے لیے دعا بھی کر دیا کریں. تو یہ سورۃ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے مال دینے پر اس فلسفے کو ذکر فرمایا. اب جو مال پہ مال جمع کرے اور زکات ادا نہ کرے دینا, تو سورۃ توبہ میں ان کی مذمت قرآن نے اس انداز میں ذکر کی ہے کہ والذین یکنزون الذهب والفضۃ, وہ جو لوگ سونا چاندی کا ذخیرہ کرتے رہتے ہیں, سونے پہ سونا جمع کرتے ہیں, گڈی پہ گڈی نوٹوں کی جمع کرتے ہیں, ولا ينفقونها فی سبیل اللہ, اور اس کو اللہ کی راہ میں اس میں سے خرچ نہیں کرتے, فبشرهم بعذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب کی بشارت دیجئے محبوب, یہی مال ان کے لیے سانپ بن کر ان پر آئے گا. تو اس مال کو خاص ایک نام دیا گیا ہے شریعت میں, کنز, خزانہ, کنز نام لیا گیا ہے. میری ماں ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بخاری میں ہے, سرکار کے پاس آئیں اور ان کے کانوں کے اندر سونے کی بالیاں تھیں. حضور سے کہا, حضور آپ نے پر جو آیت نازل اس میں یہ کہ جو لوگ سونا جمع کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان پر جہنم کی دردناک عذاب کی وعید ہے, تو میرے کانوں میں یہ بالیاں ہیں اور یہ سونے کی ہے, تو یا رسول اللہ یہ بھی کنز ہے؟ سرکار نے فرمایا, اے ام سلمہ سنو, جس مال کی زکات نہ دی جائے وہ کنز ہے اور جس مال کی زکات دے دی جائے وہ کنز نہیں ہے. کنز اس مال کو خاص طور پر ٹائٹل کے طور پر, سبجیکٹ کے طور پر, ایک باقاعدہ عنوان کے طور پر, ایڈریس کے طور پر جمع کر دیا گیا یہاں پر, وہ اس حوالے سے کہ جناب کنز اس مال کو کہتے ہیں جس میں مال جمع کرنا ہو اور زکات ادا کرنا نہ ہو. ابھی میں صرف زکات کی بات کر رہا ہوں, شریعت سے مسلمان سے زکات ہی کا مطالبہ نہیں کرتی کہ ہم ساتھ میں ایک دفعہ سال میں ایک دفعہ زکات دیتے بولے ہم نے زکات دے دی ہے, نہ, اور بھی کچھ مطالبات, لیکن جس پر عذاب کی وعید ہے وہ زکات ادا نہ کرنے پر. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس مال کی, سرکار نے فرمایا, جس مال کی زکات ادا کر دی گئی ہو تو خواہ وہ مال سات زمینوں کے نیچے کیوں نہ ہو اور گننے سے بندہ تھک نہ جائے اتنا کیوں نہ ہو, فرمایا وہ کنز نہیں, اس لیے کہ جس مال کی زکات تم نے دے دی وہ پاک پاک ہو گیا, طاہر ہو گیا, اور جو پاک مال ہوتا ہے, طاہر مال ہوتا ہے, اس کو کنز نہیں کہا جاتا, وہ قیامت کے دن بندے کے لیے اجر و انعام کا ذریعہ بنے گا, قیامت کے دن بندوں کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے گا. تو جو زکات نہیں دیتے جمع کرتے رہتے ہیں, لوگوں کی زکاتیں کھا جاتے ہیں, تو جو زکات نہیں دیتا اس کا یہ عذاب ہے. تو یہ حکمران بینکوں سے زکات لے کر کھا جاتے ہیں, اس پر عذاب کتنا سخت ہوگا. ان کا کروڑوں روپے کا پروٹوکول, جس طرح کے حال میں وہ عابدی کون ہے پیپلز پارٹی کا, عابدی کیا نام ہے اس کا, فیصل رضا عابدی, وہ شیعہ اس کا حال میں آیا کہ اس نے کہا جی میں 1.5 سال سے پی سی میں رہتا ہوں اور ایک دن میں پی سی میں 25,000 روپے کرایہ دیتا ہوں، 1.5 سال سے رہتا ہوں اور ایک دن کا کرایہ پی سی سے دیتا ہوں. تو کوئی اس سے پوچھے کہ تیرے ابا کے قارون تھے جو اتنا خزانہ چھوڑ گئے کہ روزانہ کا کرایہ تو 25,000 روپے دے تو 1.5 سال کا کرایہ کتنا ہوگا؟ اور کہہ رہے 1.5 سال سے جناب یہ میڈیا پر بات چلی ہے، پی سی میں چلو. تو یہ سارا پیسہ کیا، یہ قوم کا پیسہ، یہ بینکوں سے، یہ پیسوں کے جو پجاری وہاں پر مینیجر بٹھائے جاتے ہیں جو لوگوں سے پوچھتے مچھتے نہیں اور زکات کاٹ کر کہ جناب آگے بڑھا دیتے ہیں. تو لہذا یہ جو زکات نہ دے اس کے لیے عذاب ہے، تو معاذ اللہ جو زکات کھائے علیہ باللہ لوگوں کے مالوں کو ہڑپ کر جائے تو اس کے اوپر کتنا سخت عذاب ہے، آپ اس سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں. تو لہذا زکات دینا اور زکات کو ادا کرنا، زکات کی ادائیگی، اس میں دو فائدے ہیں، ایک تو نظام زندگی چلتا ہے، دوسرا انسان اخلاق رذیلہ سے پاک ہوتا ہے، اور اصل مقصود یہ ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہوتا ہے. اور جس مال کی زکات دے دی جائے اس کو کنز نہیں کہا جاتا. حضرت امام غزالی نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ مومن جب کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے تو گویا وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہے، پھر وہ اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے. انسان کو دو چیز سے بڑی تڑپ ہوتی ہے، جان سے اور مال سے. جان کو بھی اللہ پر قربان کرنا ہے، مال کو بھی قربان کرنا. جان کو قربان کرنے کی عبادت جہاد فی سبیل اللہ، اور مال کو قربان کرنے کی عبادت زکات و صدقہ. کہ یہ دو چیز انسان کو سب سے زیادہ لائق ہوتی ہے، سب سے زیادہ قریبی ہوتی ہے. جب پیسے پہ بند آتی ہے تو بچے کو بھی چھوڑتا ہے، پیسے کو پکڑتا ہے، اور جب جان پر بند آتی ہے تو پھر پیسے کو چھوڑتا ہے، جان کی طرف آتا ہے. تو اصل جو چیز ہے انسان کے لیے وہ اولاد، مال اور اپنی جان. تو جناب آپ دیکھیے کہ شریعت مطہرہ نے اس کو کس طریقے سے کلیئر کر کے اس کی روح کو واضح کیا ہے کہ ان تمام چیزوں اور رشتوں کو اللہ نے رکھا ہے لیکن اصل مقصود اللہ رب العالمین کی رضا ہے. لہذا جان کو پیش کرنا خدا کی راہ میں، تو خاص شرائط کے ساتھ جب جہاد فی سبیل اللہ کی نوعیت پیدا ہو جائے تو اس وقت جان کا نذرانہ پیش کرنا، وہ جان پر ترجیح دینا اللہ رب العالمین کو، وہ تصور کو پیدا کرتا ہے. اور مال کی صورت جو ہے وہ زکات کو دے کر پیدا ہوتی ہے. اب مال دینا اللہ کی راہ میں، اس میں بھی دو قسم کے اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو سب کچھ دے کر خوش ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جتنا نصاب شریعت اتنا دے کر خوش ہوتے ہیں. تو جو سب کچھ دے کر خوش ہو، پہلی بات تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو خود ذکر فرمایا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ اتنا دو کہ تم خود بھکاری نہ ہو جاؤ. یہ حضور کی حدیث ہے، صدقہ فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں صدقہ اتنا دو کہ تم خود فقیر نہ ہو جاؤ، کہ لوگوں سے مانگو. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ غزوہ تبوک میں اپنا سب کچھ اٹھا کر لے آئے تھے، سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا. اس کو منع بھی کیا گیا کیونکہ ہر بندہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا. امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے گھر کو 3 دفعہ پورا پورا سب اٹھا کر دے دیا، یعنی ایک روپیہ بھی نہیں بچا. علی تشریف، یعنی ساری جمع پونجی، یعنی جس طرح بندہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس طرح کی صورت، جس طرح خواجہ غریب نواز کو آپ دیکھیے آپ، کہ جناب جب اس درویش کے ہاتھ کا کھجور آپ نے کھایا تو دل میں کیفیت پیدا ہوئی، پنچکی باغ سب اٹھا کے بیچ دیا، بیچ کر سارا مال صدقہ کر دیا. تو آپ ذرا ذہنیت دیکھیے، سب صدقہ کر دیا کہ جب تک تھا تو بیچے نہیں تھی، صدقہ کر دیا تو خوشی ہو گئی کہ الحمدللہ اب میں اللہ رب العالمین کی راہ کی طرف چلا ہوں. ایک طبیعت تو وہ ہے کہ سب کچھ خدا کی راہ میں دے دیتے ہیں اور پھر ان کے لیے خوشی ہوتی ہے. حضور نے منع فرمایا ہے کہ ساری چیز اللہ کی راہ میں نہ دے دو کہیں تم پر سوال کرنا نہ ہو. اس لیے کہ بندوں کے اندر دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک مشقت کو برداشت کرنے والے ہوتے ہیں، ایک برداشت کرنے والے نہیں ہوتے. جو مشقت کو برداشت کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے مسئلہ عظیمت کا بیان کیا جاتا ہے، اور جو برداشت کرنے والے نہیں ہوتے ہیں، ہمارے جیسے ہوتے ہیں، ان کے لیے رخصت ہے، چلو زکات دے دو، باقی مال اپنے بچوں پر خرچ کرو. تو مال جو ہے خرچ کرنا، یہ دل میں اس بات کو پیدا کرتا ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہے، مال سے اصلاً محبت نہیں کرتا. تو لہذا ایک وہ لوگ ہیں جو گھر کا سارا مال اٹھا کر لے آتے ہیں. غزوہ تبوک جو تھا وہ جیش عسرہ ہے، انتہائی تنگ دستی کا غزوہ تھا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 27 کے قریب غزوہ کیے ہیں ان غزوات میں سب سے آخری غزوہ تھا. سرکار نے ممبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اس وقت کی سپر پاور سے لڑائی ہو رہی ہے. فرما لاؤ اللہ کی راہ میں دو، کیا دو گے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ عنہ نے کیا سارے گھر کا سامان اٹھا کر لا کر دیا، آپ سبحان اللہ تو کہیں اس بات پر، یہ صرف ختم قادریہ میں سبحان اللہ ہوتا ہے، یہ اپنا مال بھی کہ تبھی سبحان اللہ ہوتا، اللہ والوں کے لیے بھی کہیں محمد سبحان اللہ، ہاں یہ جرت پیدا کریں اپنے اندر، سارا عظیمت پیدا کریں. تو اب ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے اس بات پر کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب سارا سامان لا کر رکھ دیا تو سید عالم نے فرمایا ابو بکر یہ کیا ہے؟ کہا حضور گھر کا سارا سامان ہے. فرمایا گھر والوں کے لیے کیا ہے؟ کہا آپ کا نام ہے اور آپ کے رب کا نام ہے، آپ کا نام ہے اور آپ کے رب کا نام ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سامان اٹھا کر لائے اور فرمایا کہ آج تو میں سب پہ سبقت لے جاؤں گا، اور بڑی قیمتی چیزیں اٹھا کر لے آئے اور کچھ گھر میں چھوڑ کر آئے، لا کر رکھا. وہ تعداد میں حضرت ابو بکر سے زیادہ تھا سامان، گنتی میں کمیت و کیفیت میں حضرت ابو بکر کے مال سے زیادہ تھا. جب لا کر رکھ دیے تو حضرت عمر نے دیکھ کر اشارہ کر دیا آج تو ابو بکر پر میں بازی لے گیا ہوں. لیکن جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر سے پہلے پوچھا عمر تم کیا لائے؟ کہا حضور آدھا گھر میں چھوڑا ہوں آدھا اٹھا کر لایا ہوں. ابو بکر تم کیا لائے؟ کہا حضور یہی گھر میں تھا سارا گھر اٹھا کر لے آیا. اس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ میں ابو بکر سے کبھی سبقت نہیں لے جا سکتا. یہ سیدنا صدیق اکبر کے کامل صادق ہونے کی دلیل ہے اور امین ہونے کی دلیل ہے اور ایمان میں سب سے مضبوط ہونے کی دلیل ہے. سارے صحابہ کچھ کچھ لائے، ابو بکر سب لے کر آئے. یہ ابو بکر کی اولیت کا منہ بولتا ثبوت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا عنہ، اور یہ ایمان کی سب سے بڑی مضبوطی ہے. اس لیے حضور نے کسی اور کو منصب نہیں دیا، سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمایا. تو یہ سیدنا صدیق اکبر کی اولیت میں دیگر اور درجے ہیں. وہ نام نہاد شیخ الاسلام یہودی جیسی داڑھی اس نے رکھی ہوئی سفید ہو گئی ہے، وہ کتابوں میں لکھتا ہے کہ جناب خلافت کی دو قسمیں، ایک خلافت سیاست والی ہوتی ہے، ایک سیاست ولایت والی ہوتی ہے. سیاست والی خلافت کے اندر ابو بکر پہلے خلیفہ ہیں، ولایت والی خلافت کے اندر علی پہلے خلیفہ ہیں. میں نے کہا شرم آنی چاہیے تجھے، تو اپنے آپ کو سنی کہتا ہے اور شیعوں والی باتیں کرتا ہے. میں کہتا ہوں یہ سارا مال اٹھا کر لا کر دیا سرکار کی بارگاہ میں، یہ سیاست تھی کہ ولایت تھی؟ یہ کیا تھا؟ یہ ولایت تھی، کیونکہ یہ دلی تل ولا کہتے ہیں، ولا محبت کو کہتے ہیں جس سے ولایت بنا. ولا ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، امام احمد رضا نے ذکر کیا ہے. ولا بمانا محبت ہے، تو رب سے محبت کا نام ہی رب سے جو محبت ہو جاتی ہے کامل اسی کو ولایت کہا جاتا ہے. تو ولا محبت کو کہتے ہیں. تو یہ رب سے محبت کا کتنا بڑا ثبوت ہے کہ تاریخ صحابہ میں پیش ہی نہیں کیا جا سکتا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کسی نے کچھ لایا کسی نے کچھ لایا، آپ نے سارا گھر اٹھا کر لیا. آپ کی صاحبزادی حضرت عاصمہ بنت ابی بکر کے پاس کچھ نہیں تھا، کہ کیا دوں کیا دوں، تو اپنے ستر کو ڈھانپنے کے لیے آپ نے اپنا کمر بند نکالا، اپنا بولیے کمر بند نکالا، اور کمر بند اور اپنے کپڑوں کی گانٹ لگائی اور کہا حضور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ ایک کمر بند میں دے رہی ہوں، یہی میرے پاس ہے، شاید کسی مجاہد کے کام آ جائے گا. یہ ابو بکر کا گھرانہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ بھی نہیں ہے، گانٹ لگا دی اپنے کپڑوں کے ساتھ ستر کو ڈھانپنے کے لیے، اور کمر بند نکال کر اس مال غنیمت گویا کہ غزوے کے سامان کے اندر داخل کر دیا، مجاہدین کے لیے وقف کر دیا. اور کوئی ہنسے نہ تو حضور کی بارگاہ میں پہلے عرض کیا کہ حضور میں یہ الہی ہوں، اس لیے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ میرے گھر میں کچھ تھا نہ میرے اپنے آپ پر کچھ تھا، کپڑے تھے تو دینے سے رہی، اس لیے کہ اس کو چھپانے کا رب نے حکم و رحمت فرمایا، وہ فرض ہے، لیکن میرے لیے صرف یہ اضافی یا کمر بند تھا، اس لیے کہ کمر بند دے کر میں گانٹ لگا کر اپنے ستر کو چھپا سکتی تھی، لیکن شاید یہ کمر بند کسی مجاہد کے کام آ جائے، اس کے سامان کو باندھنے کے لیے کام آ جائے. یہ ایمان ہم ایسے اسلاف کے ماننے والے ہیں. حضرات گرامی آپ اندازہ لگائیے، یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مبارک وہ خاندان ہے. اب تربیت دیکھیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو لہذا صدیق اکبر کے نام پر کانفرنسیں کرنی اور اپنے آپ کو صحابہ کا عاشق کرنا، پھر شیعوں کے راستہ بیچ میں ہموار کرنا اور کہنا کہ جناب حضرت ابو بکر سیاسی خلیفہ تھے ولایتی خلیفہ نہ تھے، تو یہ میں کہتا ہوں ولایت ان کے گھر میں بچے کے اندر رچی بسی تھی کہ اللہ کے دین کے لیے جذبہ اور اللہ کے دین کی محبت کے لیے بڑھ چڑھ کر نذرانہ کس انداز میں پیش کرنا ہے. اب دیکھیے ذرا یہاں پر ایک بات اور بڑی خوبصورت آگے ذکر کی گئی ہے کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو اپنا مال ہو جتنے تمہارے اخراجات ہیں جو وقت پر کام آئے اس کو رکھو باقی تقسیم کرو، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو تقسیم پورا اٹھا کر دے دیتے ہیں. اور جو اصحاب رخصت جیسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت ہے، آدھا گھر کے لیے چھوڑا ہے آدھا مارے مجاہدین کے لیے لا کر آپ نے رکھا ہے. تو لہٰذا اللہ کی راہ میں دینے والوں کے یہ دو درجے ہیں. اور دوسرا درجہ جو ہے وہ ان کا ہے جو اپنے مال کو بچا کر رکھتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں لیکن کچھ مال کو بچا کر رکھتے ہیں تاکہ ان کی ضروریات کے وقت کام آئے, بیماری ہے, شادی ہے, بیاہ ہے, کھانا پینا ہے, رہن سہن ہے, اس کے لیے ہماری زندگی ہوتی ہے, اس کے لیے کام آئے. اور جب نیک کاموں پر خرچ کرنے کا موقع آئے تو پھر مال خرچ کرے. یہ نہیں کہا رمضان میں آنا, بھائی حاجی صاحب نے کہا رمضان میں آنا, ہم نے کہا حاجی صاحب کو کہو ابھی اگر پیشاب بند ہو گیا تو تم ابھی بکرے کے بکرے ذبح کرنا شروع کر دو گے, اور کہو کہ جی دعا کرو مولانا حاجی صاحب کا پیشاب بند ہو گیا ہے تو صدقوں کے لیے 20-20 بکرے کٹ رہے ہیں. ہم نے کہا اس سے پہلے کہ تمہارا شوگر ہائی ہو اور بلڈ پریشر ہائی ہو اور پیشاب بند ہو جائے, اس سے پہلے بھی غریب کو کچھ نہ کچھ دے دیا کرو. اس لیے جب تمہیں خدا نے سمندر جیسا مال دیا ہے تو زکات کے علاوہ بھی اگر کسی ساحل کو دے دو تو جاتا کیا ہے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ کی راہ میں مال دینے والوں کا تو ایک وہ درجہ ہے کہ جو سارا اٹھا کر دیتے ہیں. ایک ہمارے جیسے لوگ ہیں جو بچوں کے لیے رکھتے ہیں, یہ ضروری ہے رکھنا, ہم یہ ضروری ہے کیونکہ ان کا حق ہے. اور لیکن گھر والے ابو بکر کے گھر جیسے تو نہیں ہو سکتے رضی اللہ تعالیٰ, جو بیوی خود جمع کر کر کے لا رہی ہو کہ یہ بھی دے دو, یہ بھی دے دو, سب دے دو, جھاڑو مار کے مٹی کو بھی ایک پوٹلی میں جمع کیا کہ گھر میں پڑی ہوئی یہ مٹی ہے, یہ بھی دے دو. تو یہ گھرانہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. لیکن ہم جیسے جو لوگ ہیں ناتواں لوگ جو رخصت بھی پر بھی عمل کر جائیں تو بڑی بات ہے, تو ان کے لیے یہ ہے کہ زکات دینے کے بعد کچھ مال بچاتے ہیں بچوں کے لیے, ان کی تعلیم کے لیے, ان کے معاش کے لیے, اپنے معاش کے لیے, گھر کے لیے, اپنے خرچے کے لیے. اور جب صرف زکات ہی پر قناعت نہیں کرتے, جب بھی انہیں کوئی نیکی کے کام نظر آئے, ربی الاول آگے چلا رہا ہے, گیارہویں شریف آگے نیاز ہے, کوئی یوم ہے کسی بزرگ کی نیاز ہے, کوئی بچی غریب ہے اس کی شادی ہو رہی ہے, کوئی یتیم ہے اس کے گھر راشن پہنچانا ہے, تو جب بھی اسے مصارف نیکی کے نظر آتے رہتے ہیں تو زکات تو دے کر وہ بھول چکا ہے, کیونکہ نیکی کر کے بھول جانا چاہیے, کیونکہ یاد رکھنے والی ذات اللہ کی ہے. تم اگر یاد رکھو گے تو پھر کوئی اجر نہیں ملے گا, تم کر کے بھول جاؤ گے تو سب اجر مل جائے گا. تم دے دیا کرو اور میں بھول گیا, کیونکہ سچ کو بھولا جاتا ہے, سچ کو, جھوٹ کو یاد رکھا جاتا ہے. تو جو اللہ کے لیے دیا ہے, سچائی کی ہے, تو پھر بھول جاؤ, یاد رکھنے والی ذات وہی ہے, اس کے علم میں ہر چیز مستحضر ہے. تو تم وہاں پر جمع کر رہے ہو, حدیث میں بھی آیا نا کہ تم ہماری راہ میں مال دے رہے ہو, وہاں جمع کر رہے ہو جہاں بھولا بھی نہیں جاتا, نہ جلتا ہے, نہ چوری ہوتا ہے. اس وقت تمہیں یہ تمہارا جمع پونجی ملے گی جس وقت تم کہو گے کاش ایک قطرہ پانی مل جائے, اور تم اپنے سامنے پہاڑ جیسی نیکیاں دیکھو گے. تو فرمایا گیا یہ وہی ہے جو تم ہمارے پاس محفوظ کرا گئے. تو یہ ہمارے آنکھوں سے غفلت کے پردے نہیں ہٹتے, لیکن یہ اجر و انعام کی باتوں پر اگر غور و فکر کریں گے تو شیطان بھاگے گا, اور انشاءاللہ ہمارے لیے نور اور چمک کی کرنیں واضح ہونا شروع ہوں گی. تو فرمایا اب ذرا سنیے کہ جو اپنے بچوں کے لیے مال رکھتے ہیں سارا اور اس میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ضروریات کے وقت اپنے بچوں کے لیے رکھتے ہیں, اور پھر جب نیک کاموں پر خرچ کرنے کا موقع آئے تو پھر کچھ اور بھی خرچ کر دیتے ہیں, کچھ اور بھی خرچ کر دیتے ہیں, صرف زکوٰۃ کی مقدار پر قناعت نہیں کرتے. امام غزالی لکھتے ہیں یہ دو قسم کے لوگ, صرف زکوٰۃ پر قناعت نہیں کرتے کہ زکوٰۃ نہیں ملے گا, نہ, بلکہ ہم روز مرہ ایسے نیک لوگوں کو دیکھتے ہیں, اللہ ان کے مال میں برکت عطا فرمائے. حضور نے فرمایا دو شخص, دو ذاتیں ایسی ہیں جن پر رشک کرنا جائز ہے, ایک حسد محمود اور ایک حسد مذموم. حسد کی دو قسمیں ہیں, ایک حسد قابل تعریف ہے اور ایک حسد قابل مذمت ہے. حسد مذموم یہ ہے کہ میں آپ کی نیکی کو دیکھوں, آپ کی اچھائی کو دیکھوں اور میرا دل آپ کے لیے جلنا شروع کرے, اور میں یہ کہوں کہ بس میرے پاس آ جائے اور یہ فقیر ہو جائے, یہ ہے جلنا, حسد مذموم, گناہ اور عذاب اور گناہ کبیرہ. اور ایک حسد محمود کہ آپ کے پاس میں وہ چیز دیکھوں اور کہوں یا اللہ اس کے پاس بھی سلامت رکھ اور مجھے بھی ایسا بنا دے. تو یہ ہے حسد محمود, جس کو غبطہ کہا جاتا ہے عربی میں, رشک کہا جاتا ہے, رشک کرنا کسی کی, اور رشک کرنا ہر ایک پر جائز نہیں, دو ذاتوں پر جائز ہے, ایک تو وہ عالم جسے خدا نے علم دیا ہو, اور وہ بے خوف و خطر اپنے علم کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو, تو اس سے غبطہ کیا جائے کہ یا اللہ اس کے علم کو اس کے لیے سلامت رکھ اور مجھے بھی ایسا علم عطا فرما کے میں دین کی خدمت کروں. اور دوسرا وہ تاجر, وہ مالدار, سیٹ, امیر آدمی کہ جس کے پاس اللہ نے دھن دولت کے انبار لگائے ہو اور وہ زکات بھی دیتا ہو, لیکن غریبوں, فقیروں, مذہبی کاموں کے لیے, مدارس, مساجد, نیک کاموں کے لیے اس کے خزانے کا منہ کھلا رہتا ہے, اور جو بھی جائے وہ اس کو عطا کرتا رہتا ہے, تو پھر اس سے غبطہ کیا جائے کہ یا اللہ اس کے اس مال کے حسن کو برقرار رکھ اور مجھے بھی ایسا مال عطا فرما کہ میں تیرے دین کی خدمت کر سکوں. تو دو شخصیات, مسلم شریف حدیث سے بخاری میں بھی ہے کہ دو شخصیات ایسی جن سے غبطہ ہوگا, ایک مالدار شخص جو اللہ کی راہ میں پورا سال بانٹتا رہتا ہے تو اس سے غبطہ کیا جائے گا, رش کیا جائے گا, حسد محمود کیا جائے گا, یعنی یا اللہ یہ دولت اس کے لیے سلامت رہے اور دے اور مجھے بھی ایسا کچھ بنا دے کہ میں بھی اپنے ہاتھوں سے تیری راہ میں تیری رضا کے لیے خرچ کرتا رہوں. تو حسد محمود اس سے کیا جائے گا اور اس عالم سے کیا جائے گا. اب یہ دو درجے میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیے ہیں کہ وہ زکات تو دیتے دیتے ہیں لیکن زکات کے ساتھ پورا سال کوئی نیکی کا کام ان کے پاس آ جائے, کوئی دینداری کا کام آ جائے, کسی غریب کی معاونت آ جائے, بیوہ کی سرپرستی کی بات آ جائے, یتیم کے کپڑے کھانے کا معاملہ آ جائے, کوئی نیکی خیر خواہی کی بات آ جائے, دین کے شائق اور مسلکی جلسے جلوس معاملات, بزرگوں کی خدمت, یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سامنے اس کے سامنے آ جائے, وہ سارا سال اس بانٹتا رہتا ہے, زکات پر اختصار نہیں کرتا. امام غزالی کہتے ہیں یہ اور لوگوں کے دینے کے مقابلے میں حضور سے زیادہ قریب ہوں گے. ان کا درجہ قیامت کے دن سب سے اونچا ہوگا, جن کا ذکر اس آیت کے اندر ہوا سورہ بقرہ آیت نمبر 177 کے اندر, وآت المال علی حبہ ذوی القربیٰ, کہ جو اپنے جو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اپنے مال سے اپنی محبت اور مال سے اپنی محبت کے باوجود وہ اللہ رب العالمین کے لیے ان کی محبت اور ان کے قرب کو ترجیح دیتے ہیں, ان کے راہ میں خرچ کرتے ہیں, اور وہ کون ہے؟ وہ یتیم ہے, وہ ذوی القربیٰ, وہ رشتہ دار ہیں, سب سے پہلے رشتہ دار کو دیتے ہیں, یتیموں کو دیتے ہیں, مساکین کو دیتے ہیں, وابن السبیل اور مسافروں کو, مدارس میں پڑھنے والے نادار طلباء کو جو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں ان کو دیتے ہیں, والسائلین اور جو مستحق سوال کرنے والے ان کے پاس آتے ہیں ان کو وہ مال خرچ کرتے ہیں, وہ پھر رقاب اور وہ لوگ جو قید و بند کی صحبتوں میں بند ہیں, جس طرح کہ پہلے غلامی کا نظام تھا, آج وہ جو ہمارے کئی سنی جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ہیں, صرف اس وجہ سے پیچھے ہیں کہ وہ مساجد کے لیے انہوں نے جنگ کی تھی, صرف اس لیے پیچھے ہیں جیلوں کے اندر کہ انہوں نے مدارس کے لیے کوشش کی تھی, آج وہ جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے اس لیے ہیں کہ جناب انہوں نے مزارات کے تحفظ کے لیے اور مسئلہ کے اہل سنت کو ترجیح دینے کے لیے ان پر ایف آئی آریں بھی کٹی, دشمنوں نے ان کو نشانہ بنایا, کئیوں کو شہید کر دیا گیا, تو ان کے گھروں کا راشن کون کرے گا, ان کے گھروں کی دیکھ بھال کون کرے گا, ان کی پیشیوں کے وقت ان کی ضمانت کا اہتمام کون کرے گا. قرآن کی آیت اس کے بارے میں بھی کہتی ہے, وہ پھر رقاب اور جو قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں, تو یہ اللہ کے نیک بندے جو صرف زکات ہی نہیں دیتے بلکہ ان تمام مصارف کے اندر اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں, تمام مصارف کے اندر اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. واقام الصلاۃ واتا الزکات, اس کے بعد وہ نمازوں کو بھی قائم رکھتے ہیں اور زکات کو بھی ادا کرتے ہیں. تو دیکھیں زکات کو الگ ذکر کیا گیا اور اوپر کے مصارف الگ رکھے گئے, اس سے مراد یہ کہ صرف زکات پر قناعت نہیں ہوگی, رشتہ داروں کو زکات سے ہٹ کر بھی دیا جائے گا, یتیموں کو زکات سے ہٹ کر بھی دیا جائے گا, مسافروں کو زکات سے ہٹ کر بھی دیا جائے گا, نادار طالب علم جو دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے اس کو زکات سے ہٹ کر بھی دیا جائے گا, اور اسی طرح جو قید و بند کی صحبتیں, جو دینی کسی گناہ کے کام میں جیلوں میں نہیں گئے, کسی گناہ کے کاموں میں قید و بند کی صحبتیں نہیں, مذہبی تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے آج وہ گھروں میں ہیں, تو ان کے گھروں میں ان کی بیٹیاں, ان کی بہنیں, ان کی بیویاں, ان کی ماؤں کی حفاظت کے لیے, ان کے بچوں کی حفاظت کے لیے وہ راشن پہنچانا, ان کے لیے خیرات کرنا اور ان کی ضمانت, ان کی رہائی کا انتظام کرنا, یہ زکات سے ہٹ کر ہے شریعت مطہرہ جس کا مطالبہ مسلمانوں سے کر رہی ہے. تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں. امام غزالی نے خود فرمایا کہ ہر مسلمان اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اس بات کو دیکھے کہ وہ نیکیاں تو بڑی کرتا ہے لیکن جب اللہ کی راہ میں مال وہ دیتا ہے تو اپنے دل سے خود پوچھے کہ اسے خوشی کتنی ہوتی ہے. جب کسی غریب کی انسان مدد کرتا ہے, میں اپنے آپ پہ محسوس کروں, آپ اپنے آپ پہ محسوس کریں, کتنی بڑی عبادت ہے کہ اگر آپ نمازیں پڑھیں, پوری رات نوافل پڑھیں, بہت بڑے اجر کی بات ہے, بہت دل کو سکون ملتا ہے, لیکن مجھے بتائیے کہ کوئی غریب اپنا دکھڑا لے کر آپ کے پاس آئے اور آپ خاموشی سے اس کی مدد کر دیں, پھر مجھے بتائیے آپ کے دل پر اللہ کی محبت سے آپ کا دل کتنا گداز ہو جاتا ہے, نرم ہو جاتا ہے, اس لذت کو کتنا پاتا ہے. تو اندازہ لگائیے کہ اللہ, آپ نے نمازیں بھی پڑھی لیکن ایسی نرمی نہیں پیدا ہوئی, لیکن غریب کی مدد جیسی کی آپ نے تو ایسی نرمی پیدا ہوئی, پتا چلا یہ عمل خدا کو اتنا راضی کرتا ہے کہ اسی وقت اللہ رب العالمین کی قدرت کی توجہ بندے کے دل پر ہوتی ہے. دل خود سے نرم نہیں ہوتا, خدا کی قدرت کی توجہ سے ہوتا ہے.
یہ خود سے چاشنی نہیں پیدا ہوتی. تو آپ اندازہ لگائیے کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں غریبوں، یتیموں، مسافروں، قید و بند کی سلاخوں کے پیچھے صحبت اٹھانے والے وہ مذہبی کارکن، ان کی خدمت کرنے میں اللہ رب العالمین نے اجر و انعام کس قدر رکھا ہے. اور قیامت کے دن تو ایک تاجر کو خود بلایا جائے گا نا، اور جب اس کے لیے بخشش کا پروانہ سنا دیا جائے گا اور اس کو بخشش کی بات اس کے لیے کر دی جائے گی، تو وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں فرشتے اس سے واضح طور پر یہ پوچھیں گے کہ بتا تیری کیا نیکی تھی جس کی بنا پر تو یہ عمل کرتا تھا. اس نے کہا جی میں بہت بڑا تاجر تھا، میری کیا نیکی تھی، امیر بھی مجھ سے ادھار لیتا تھا، غریب بھی ادھار لیتا تھا. امیر آتا تھا تو میں اس کے لیے ٹائم پر اگر پیمنٹ نہیں کر سکتا، وہ نہیں ادا کر سکتا، تو میں اس سے نرمی کر لیتا تھا، اور غریب آتا تو اس کی غربت کو دیکھ کر میں معاف کر دیتا تھا. تو فرما بس یہ جو سلسلہ تھا، رب کریم نے فرمایا تو ہمارے بندوں کے لیے اتنا بڑا دل رکھتا ہے، تو ہم خدا ہیں، پھر ہمارے وہاں تیرے لیے ہماری قدرت، ہماری عطا، ہماری فیاضی میں اس سے زیادہ کشادگی ہے. اس لیے آج تیرے اعمال نامے سے ایک گناہ کو بھی نہیں سنا گیا. تو میدان محشر میں آیا، سیدھا تجھے جنت میں ڈال دیا گیا کہ تو ہمارے بندوں پر اتنا کریم ہے، تو پھر ان بندوں کا رب تجھ پر تجھ سے زیادہ کریم ہے. تو یہ وہ کریمی کے رشتے ہیں اور یہ تعلق ہے میرے دوست. ہم مسلمان ہیں، ہم انسان ہیں، ہم جسم اور روح کا مجموعہ ہے. جب تک روح کو تسکین پہنچانے والی عادتیں ہم اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے، اس وقت ہم سمجھ نہیں سکتے کہ مسلمان ہونے کے فوائد کیا ہے، مسلمان ہونے کی برکت کیا ہے، مسلمان کتنا نرم دل ہوتا ہے، مسلمان کتنا دوسرے مسلمان کے لیے حریص ہوتا ہے، کتنا اس کے لیے اپنے قلب و جگر کے اندر گداز رکھتا ہے، انسانیت کا کتنا خیر خواہ ہوتا ہے. یہ جب پتہ چلتی ہے کہ جب روح کے تقاضوں کو بندہ ملحوظ رکھتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس طرح ہی بنائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام مسائل شریعہ پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. زکات کی دیگر اور فضیلت احادیث کے اندر ہے، لیکن میں اس سے اختصار کرتا ہوں. زکات سے مال بڑھتا ہے، ختم نہیں ہوتا. زکات مال کا تحفظ کرتا ہے، ضائع نہیں کرتا. جس طرح حضور نے فرمایا کہ ایک پودا لگا ہو، اس کے غریب اگر چھوٹے چھوٹے پودے اگنے لگ جائیں تو وہ اس کی غذا کھا جاتے ہیں اور اس کو توانا نہیں ہونے دیتے، لیکن قریب کے پودوں کو ہٹا دو گے تو وہ توانا درخت بن جائے گا. تو فرمایا تمہارے مال کو نمو دینے والی چیز اور مضبوط اور پختہ کرنے والی چیز زکات ہے، جو اس کو ہر قسم کے فریب سے اور ہر قسم کے حملے سے پاک کرتا ہے، اور وہ مال تمہارے لیے توانا اور مضبوط بنتا ہے، جس کی روشنی تمہیں قبر میں بھی ملتی ہے، دنیا میں بھی ملتی ہے، اور آخرت میں بھی ملتی ہے. لہذا آپ آئیے، میں زکات کے حوالے سے چند مسائل کی طرف آپ کی توجہ اس شریف فلسفے کو ذکر کرنے کے بعد اور مسائل کو ذکر کر دینا چاہتا ہوں. درود پاک پڑھیے گا. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ زکات تین چیزوں پر ہوتا ہے، یعنی سونا، چاندی اور تجارت کے اموال. اب اس کی تفصیل اس طرح ہوتی ہے کہ عنوان جب ہم دیتے ہیں زکات کے لیے کہ زکات کن چیزوں پر کس طریقے سے کس شرائط کے ساتھ لاحق ہوتی ہے، تو پہلے وہ امور جن پر زکات کا اطلاق ہوتا ہے، مطالبہ ہوتا ہے. پورا سال گھومنا، یہ مالک بنانا، یہ اور شرطیں ہیں، لیکن پہلی چیز جو ہے وہ تین قسم کے مال ہے. سونا ہے جو سمن خلقی ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے اصلاً اس کو مال بنایا. یہ کاغذ نوٹ تو اس کی نظیر ہے نا، نوٹ تو اصلاً کچھ بھی نہیں، یہ تو سونے کی نظیر ہے، یہ اس کی پرچی ہے، یہ اس کی نظیر ہے. اصل جو سمن خلقی ہے، اللہ نے جو اصل خلقتاً یعنی حقیقی طور پر جس کو مال بنایا ہے، وہ سونا اور چاندی ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں ہمیشہ سے تجارت انہی پر ہوئی ہے، مال انہی کو کہا گیا ہے. زمین بھی اگر فروخت ہوئی ہے تو انہی کے سبب ہوئی ہے، کھانا بھی اگر ملا ہے تو انہی کے سبب ملا ہے. تو سمن خلقی ہے یہ. تو پہلی چیز زکات کے اندر جو ہے وہ سونا ہے، چاندی ہے، اور تجارت کے وہ تمام امور اور اس کی رقم اور اس کے اسباب، اس کے سامان ہیں. اب اس کی تفصیل ہم اس کو یوں کرتے ہیں کہ مین چیز جو زکات کے اندر تجارتی امور کی ہے، اس کی تفصیل اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ سونا، چاندی اور تجارت کے حکام سے مراد کہ نقدی اگر آپ کے پاس موجود ہے، نقدی رقوم ہے، شیئرز کا کاروبار جائز تو نہیں، لیکن اگر آپ نے خرید کر اپنے پاس مال رکھا ہے تو وہ مال کی صورت ضرور ہے. تو نقدی رقوم، شیئرز، اسی طرح پرائز بانڈز جو ایک رقم کی صورت ہے، ایک نقدی کی صورت ہے، اس طرح بینک کے ڈپازٹ کے اندر جو آپ کے مال رکھے ہوئے ہیں، بانڈ سے اموال تجارت. تو لہذا نقدی رقم، شیئرز، بینک ڈپازٹ، بینک کے اندر جو آپ کے ڈپازٹس ہیں، اور انعامی بانڈس ہیں اور اس کے علاوہ جو مال تجارت ہے ان تمام کو جمع کر کے تجارتی اموال کے اندر شمار کیا جائے گا. سونا چاندی اور جو بھی چیز مال کے زمرے کے اندر آتی ہے, چاہے وہ نوٹ کی صورت میں ہو, چاہے وہ تجارت کے سامان کی صورت میں ہو جس سے آپ مال کمائیں گے اس صورت کے اندر ہو, یا پرائز بانڈ کی صورت میں جو خود بھی ایک مال ہے اس پر انعام کا بھی تقاضا ہوتا ہے, تو یہ تمام چیزیں مال ہی کے حکم میں آتی ہے. تو لہذا سونا چاندی اور تجارت کی وہ تمام امور اور مال اور نقدی, چاہے وہ شیئرز کی صورت میں ہو, بانڈ کی صورت میں ہو, اکاؤنٹ کے ڈپازٹ کے اندر پڑے ہوئے رقوم کی صورت میں ہو, یا اموال تجارت ہو, ان تمام کو جمع کر کے سال گھومنے کے بعد جو قرضہ ہے اس کو منہا کر دیا جائے گا اور اس کا 2.5% ادا کیا جائے گا. یہ زکات کا ایک مختصر سا اجمالی خاکہ میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے. جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ آئیڈیل جو ہے زکات کے اندر وہ یہ ہے کہ انسان زکات ادا کرنے کے بعد بھی, جس طرح بھی میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ باقی حلال اور طیب مال میں سے کچھ نہ کچھ نادار حاجت مندوں کی مدد کرتا رہے, صدقات نافلہ, عطیات, صدقات جاریہ کے کاموں میں صرف کرتا رہے, تاکہ وہ ایسا ہو جائے کہ وہ اللہ کا بندہ بنے, دولت کا بندہ نہ بنے اور نہ ہی دیو کا بندہ بنے. تو لہذا دولت کا بندہ نہ بننے کی وجہ سے اس کے لیے کشادی رکھی گئی ہے کہ جناب وہ زکات کے علاوہ بھی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے اور اس کے اندر یہ تصور پیدا ہو جائے کہ میں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہوں اور اللہ نے مجھے ان نعمتوں کا امین بنایا ہے. تو جہاں پر سونا چاندی اور ان تمام امور کے مجموعے کو جمع کرنے کے بعد جتنی رقم یہ بن رہی ہے, سونے کی رقم کو آپ نکال لیں, چاندی کی جتنی رقم ہے اس کا کیش کرنٹ مارکیٹ کیا چل رہی ہے اس کی رقم کو جمع کریں, سونا جتنا ہے اس کی رقم کو جمع کریں, اور پھر نقدی آپ کے پاس جس جس صورت میں موجود ہے, جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ بانڈ کی صورت میں موجود ہے, شیئرز کی صورت میں موجود ہے, بینک اکاؤنٹس کی صورت میں موجود ہے, مال تجارت کی صورت میں موجود ہے, کچھ زمینی یا پلاٹس ہیں آپ کے پاس, فلیٹس ہیں, کوئی تجارتی گھر آپ کے پاس ہیں جن کو آپ نے فروخت کرنا ہے, فروخت کی نیت سے جو مال آپ نے لیا ہوا ہے, ان تمام کی نقد رقم کرنٹ مارکیٹ کے اعتبار سے آپ جمع کریں, اور جتنا قرضہ آپ کے اوپر ہے اس کو اس سے منہا کریں, اور جتنی رقم بچ جاتی ہے اس کا 2.5% اللہ کی راہ میں دیں. اس اجمالی بات کو کرنے کے بعد اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. زکات میں جہاں اس کا نصاب اس طرح متعین کیا جاتا ہے, تو اسی طرح سونے کی بھی اپنی ایک مقدار ہے اور چاندی کی بھی اپنی ایک مقدار ہے. سونے کی مقدار کو زکات کے وجوب کے لیے ذکر کیا گیا ہے وہ 7.5 تولہ سونا ہے, اور چاندی کے لیے جو مقدار متعین کی گئی ہے وہ 52.5 تولہ چاندی ہے. اب یہ ہے کہ 7.5 تولہ سونا جو ہے وہ رقم کے اعتبار سے, مال کے اعتبار سے 52.5 تولہ چاندی سے بڑھ گیا ہے اور اس کی قیمت زیادہ ہے. جس طرح کہ آج کل ہمارے وہاں چاندی کی رقم, چاندی فی تولہ میرے خیال میں 12.5 ہزار کے لگ بھگ یہ اس کے 19-20 یہ چل رہی ہے, 13,000 روپے کے اندر ہی ہے, یہ آپ کرنٹ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو 52.5 تولہ چاندی کی رقم جو بنے گی, ایک تولہ چاندی کی رقم آپ نکالیے مارکیٹ سے, اخبارات میں نیٹ میں دیکھ کر کے جناب اس کا مارکیٹ کیا چل رہی ہے, تو 52.5 تولہ چاندی کی رقم آپ نے ایک تولے کی رقم نکالی, اب اسی ایک تولے کو 52.5 تولہ کے ساتھ ملائیے, اب جو رقم ساری اس کی جمع ہو جاتی ہے, اب چاہے وہ 1,00,000 روپے جمع ہو, 80,000 روپے جمع ہو, 90,000 روپے جمع ہو, یہ ہے وہ نصاب زکات. اتنے مال پر, اتنے مال, اتنا مال کسی کے پاس آ گیا جو 52.5 تولہ چاندی کی کفایت کرتا ہے, مثلا 52.5 تولہ چاندی جو ہے وہ 1,00,000 روپے کی ہے, 1,00,000 روپے کسی کے پاس آ گیا تو وہ شریف فقیر نہیں رہا, اس کو کہا جائے گا کہ وہ صاحب نصاب ہے. ہاں, اب یہ 1,00,000 روپیہ جو جنوری میں اس کے پاس آیا تھا, اور یہ یاد رکھیے جنوری کے لفظ تو میں نے ذکر کر دیا آپ کو آسانی کے لیے, زکات کے نصاب کا جب ہم دورانیہ لگاتے ہیں اور حولان حول اس کے سال کا ارادہ لگاتے ہیں, تو یہ شمسی مہینے بھی اللہ کے ہیں اور یہ قمری مہینے بھی اللہ کے, سورج کی گردش کو بھی خدا نے پیدا کیا ہے, چاند کی گردش کو بھی خدا نے پیدا کیا ہے, لیکن اسلامی عبادت, عبادتوں کا اطلاق اور اس کے وقت کا اور اس کے دورانیہ کا اطلاق شمسی نظام پر نہیں ہوتا, قمری نظام پر ہوتا ہے. مثال کے طور پر شوال کی 1 تاریخ کو کسی کے پاس 1,00,000 روپے یعنی 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے اتنے کا پیسہ اس کے پاس آ چکا ہے, تو وہ اس وقت صاحب نصاب ہو چکا ہے, اب وہ زکات لے نہیں سکتا. ہاں, زکات دے گا کب, جب یہی جو پیسہ جو شوال کی 1 تاریخ کو اس کے پاس آیا تھا, اب پورا سال گھماؤ دوسرے شوال کی 1 تاریخ تک یہ پیسہ موجود تھا, یا اس صورت میں موجود تھا, یا اس کے ساتھ دیگر اور پیسے نقدی کی صورت میں اس کے ساتھ جمع ہوتے چلے گئے. جمع ہوتے چلے گئے. کچھ اور کما لیا, سونا کچھ آ گیا, کچھ تجارت آ گئے, حالات ٹھیک ہو گئے تو اس نے تجارت کے لیے کوئی پلاٹ خرید لیا, کوئی فلیٹ خرید لیا, اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے تجارت کے اور اس نے سامان خرید لیے. لہذا اب 52.5 تولہ چاندی کے ساتھ وہ تمام چیزیں ملتی چلی جائیں گی. یہاں تک کہ جب وہ سال پر پہنچے گا, دوسرے سال کے پہلے شوال کو پہنچے گا, تو پھر یہ پورا ایک مجموعی نصاب اس پر حولان حول کے بعد, اب شریعت مطہرہ سال گھومنے کے بعد اس پر زکات کا تقاضا کرتی ہے. لہذا اس تمام مال کو جمع کرنے کے بعد جو قرضہ ہے اس کو منہ کیا جائے گا اور اس میں سے 2.5% زکات اللہ کی راہ میں دے دی جائے گی. یہ اس کی دوسری آسان صورت, میں نے جو فقہی مسائل سے ہٹ کر ایک فلسفی کی صورت میں آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے. تیسری چیز کے اندر جب یہ ہے کہ جب زکات کس طرح فرض ہو رہی ہے یہ ہمیں پتا چل گیا, کس مال پر ہو رہی ہے یہ پتا چل گیا, کتنے مال پر ہو رہی ہے یہ پتا چل گیا, اب کس طرح وہ ادا کی جائے گی. اس میں پہلی چیز یہ کہ ہر چیز کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے, انما الاعمال بالنیات. تو جو صاحب نصاب ہے اور زکات اس پر فرض ہو چکی ہے, تو لہذا اگر وہ زکات دینا چاہ رہا ہے تو پہلے چیز تو اس کی اپنی نیت ہوگی کہ یہ میں زکات نکال رہا ہوں, انما الاعمال بالنیات, نیت کے تحت. اور جس کو وہ زکات دے رہا ہے تو زکات کے اندر دوسری شرط یہ کہ وہ تملیک کرے گا, مالک بنائے گا اس کو. کیا کرے گا؟ مالک بنائے گا, اس شریف فقیر کو مالک بنا کر اس کے ہاتھ میں دے گا, اور پھر وہ شریف فقیر چاہے وہ اس کو استعمال کرے, ضائع کرے, جو بھی کرے, آپ نے اس کو مالک بنا دیا, آپ کی زکات اس کے لیے ادا ہو چکی ہے. یہاں پر ایک بات جو قابل توجہ ہے وہ اس اعتبار سے, جس طرح کے اکثر مسائل پوچھے جاتے ہیں کہ مساجد میں زکات دے سکتے ہیں, مدارس میں زکات دے سکتے ہیں, تو زکات مساجد و مدارس میں, پہلی بات تو یہ کہ مساجد کے اندر زکات کا اطلاق یہ تھوڑا سا کبھی لگتا ہے کہ ہم اپنے خوبصورت مکانات کو بنانے کے لیے اپنے خالص پیسے نکالتے ہیں, اور اللہ رب العالمین کے گھر کے لیے ہمارے جیب سے صحیح پیسہ نہیں نکلتا, اور ہم جو زکات جس کے مصارف کچھ اور ہیں وہ سارا پیسہ اٹھا کر مسجد کے اندر دے دیتے ہیں. پہلی بات تو یہ کوئی محبوب بات نہیں, لیکن اگر حالات ایسے بگڑ گئے اور لوگ اس قدر تنگ دل ہو چکے ہیں کہ وہ زکات بھی اگر خوف خدا کے ذریعے دے رہے ہیں, تو پھر اس میں مسئلہ یہ کہ علماء متاخرین نے مسجد کے اندر زکات کو جائز رکھنے میں یہ صورت رکھی ہے کہ زکات براہ راست مسجد کو نہیں دی جا سکتی, براہ راست مدرسے کو نہیں دی جا سکتی, اس لیے کہ تملیک شرط ہے, اس میں مالک بنانا شرط ہے. تو اس میں وہ شرعی ہیلے کی صورت آئے گی کہ کسی شرعی فقیر, شرعی فقیر کون ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی رقم نہیں ہے, اس کا نصاب, اس کی زندگی, اس کے زیست کے سامان 52.5 تولہ چاندی کی رقم سے نیچے, وہ شریف فقیر ہے, اس کے ہاتھ میں 10 لاکھ 5 لاکھ جتنا مسجد میں دینا چاہتے ہیں وہ اس کو دے دیا جائے اور وہ اس پر قبضہ کر کے مالک بن جائے, اور مالک بننے کے بعد چاہے وہ خود آپ کو لٹا دے یا مسجد کو اٹھا کر دے دے. تو یہ ہیرا ہونے کی وجہ سے یہ مسجد میں بھی لگ سکتا ہے, مدارس میں بھی لگ سکتا ہے. لیکن میں پھر عرض کروں گا کہ مساجد کے لیے, مدارس کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے, لیکن مساجد کے لیے بالخصوص میں کہوں گا کہ زکات کے پیسے سے اجتناب ہی رہنا چاہیے. مساجد کے لیے خالص پیسہ دینا یہ زیادہ محبوب ہے کہ جب اپنے گھروں کے اندر زکات کا پیسہ نہیں لگاتے تو اللہ کے گھر کے لیے زکات کا پیسہ کیوں لگائیں. لیکن پھر بھی اگر دے دیا جائے تو ہیلے کے طریقے سے وہ جائز ضرور ہوگا, لیکن بہت زیادہ کوئی محمود عمل نہیں ہے, بہت زیادہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے, اس لیے کہ ہمیشہ سے اہل دل نے اپنے جگر کا ٹکڑا ہی اللہ کی راہ میں دیا ہے, خود کے گھروں کو پستا رکھا ہے, خستہ رکھا ہے, اور اللہ رب العالمین کے گھر کی زینت کا اہتمام کیا ہے, یہ وہ ایمانی جذبہ ہے. تو لہذا یہ مالک بنانا جو ہے یہ شرط ہے. اسی طرح ویلفیئرز جو ہیں, ویلفیئرز ادارے کے اندر جو آپ دیتے ہیں, یہ مدارس کے اندر دیتے ہیں, تو باقاعدہ زکات نہیں دی جاتی, بلکہ اس ادارے کے محتمم اور جو اس کا ناظم اعلیٰ ہے اس کو مالک بنایا جاتا ہے, وکیل بنایا جاتا ہے, اور وہ وکیل بن کر پھر وہ شرعی زکات کو اپنے جو لوگ ہیں ان کے ذریعے وہ ہیلا کرتا ہے, وہ آپ کا وکیل بن کر, آپ کا ترجمان بن کر کسی شریف فقیر کو آپ کی جانب سے مالک بناتا ہے, اور مالک بنانے کے بعد وہ مال لے کر پھر مدارس اور جن جن امور کے اندر اس کو صرف کیا جانا ہے وہاں پر وہ صرف کرتا ہے. یہ وہ تیسری شرط آ رہی ہے, حولان حول کے بعد نیت, اور نیت کے بعد مالک بنانا. اسی طرح مختصر یہ بات بھی آپ سمجھ لیجئے کہ زکات کن کو نہیں دی جا سکتی, زکات جو ہے کن کو نہیں دی جا سکتی. جس طرح کہ میں نے عرض کیا ہے کہ زکات کے لیے پہلی شرط شریف فقیر اور مسکین ہے. اب چاہے وہ آپ کے رشتہ داروں میں ہو, آپ کے پڑوس میں ہو, آپ کے محلے میں ہو, یا آپ کے دیگر معاملات میں ہو, اس میں دو چیزیں پھر بھی ایک مشورتا میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کہ مصارف میں بھی دو قسم کی ذاتیں ہوں گی, ایک دیندار لوگ ہیں, ایک غیر دیندار لوگ ہیں. تو اگر دینداری, دین کی طرف راغب اگر لوگ ہیں اور وہ پستہ اور خستہ حالت کے اندر ہے, تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ دین کو مضبوط کرنے کے لیے ان کی معاونت کو اول رکھا جائے،
رشتہ داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کو چھوڑا نہ جائے، رشتہ داروں کے ساتھ، اور جو قریب مستحق رشتہ دار ہیں جن کی سرپرستی آپ پر لازم ہے، ان کے بعد جس کو آپ نے ترجیح دینی ہے، جب عام لوگوں میں آپ زکات تقسیم کرتے ہیں، تو لہذا مدارس کے مطالبہ جو دین کا کام کر رہے ہیں اور دین کا کام جن کے ذریعے ہوگا اور جو دین کے شاعر کو جو تحفظ دینے والے ہیں، ان کی معاونت دیگر اور لوگوں کے دینے کے مقابلے میں اللہ کی بارگاہ میں زیادہ محبوب ہے. اور اسی کو علماء نے جگہ جگہ پر گویا کہ ذکر کیا ہے، اور بعض صورتوں کے اندر امام رازی نے اس کو اسراف بھی لکھا ہے. اسراف کہتے ہیں بغیر مصرف کے اندر چیز کو بیان کر دینا، اور اسراف کو گناہ کہا گیا ہے. مثال کے طور پر اگر ایک مال پر آپ کو امین بنایا گیا اور اس مال کو آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں، دو قسم کے مستحق آپ کے سامنے، ایک اہل علم ہے، دیندار ہے، دینی طبقے سے تعلق رکھتا ہے، اس کی ظاہری شکل احوال اس کے معاملات سے دین کا تحفظ ہوتا ہے، اور ایک عام ہے. تو اس میں ترجیح اس دیندار کو دینا ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ دیندار کو ترجیح نہ دی اور غیر دیندار کو دے دیا تو امام رازی فرماتے ہیں یہ بھی اسراف کے زمرے میں آئے گا، یہ بھی اسراف کے زمرے میں آئے گا کہ تمہارے سامنے مصارف موجود ہے کہ جو اہم ہے، الاہم فل اہم، تو جو اہم ہے تو اسی کی اہمیت کو ملحوظ رکھا جائے اور اس کو ترجیح دی جائے، اور ترجیح دینے والی چیز دین ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ یہ شرعی فلسفے کے تناظر کے اندر وہ قاعدے میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں. جن کو زکات نہیں دی جاتی ان میں پہلے کون ہے جی؟ ان میں پہلے تو سادات ہیں، ہاشمی ہیں، سادات ہیں، جن کو زکات نہیں دی جاتی. لیکن آج حکومت تو لوگوں کی زکات کھا جاتی ہے، تو زکات سادات کا کیا خیال رکھے گی؟ پہلے دور میں سادات کے لیے ایک الگ فنڈ ہوا کرتا تھا، ان کی بچیوں کی شادی کے لیے، ان کے گھر کے راشن کے لیے، ان کے معاملات کے لیے الگ فنڈ ہوتا تھا کہ جو زکات سے پاک ہوتا تھا، ان سے ان کی خدمت ہوتی تھی. میں نے خود عراق کے اندر یہ دیکھا صدام کی حکومت کے اندر کہ وہاں پر سادات کو نعیمی کہا جاتا ہے. اگر کوئی اپنے آپ کو نعیمی کہے تو باقاعدہ اوقاف کی طرف سے انہیں بڑے عزت و اکرام کے ساتھ بلایا جاتا ہے، اور اوقاف کا مدیر ان سے شجرہ مانگتا ہے، شجرے کی تفتیش ہوتی ہے، اور تفتیش ہونے کے بعد جب وہ بات تصدیق پر پہنچ جاتی ہے، گواہیاں مل جاتی ہے کہ یہ گھرانہ سادات کا ہے، تو اس کے بعد صدام کی حکومت میں پسماندگی کتنی تھی، لیکن اس کے باوجود مہینے کا وظیفہ اسے پہنچتا تھا جو غیر زکات تھا. حکومت جو کما رہی ہے اس میں سے جہاں دیگر مصارف نکال رہی ہے، وہاں پر سادات کے لیے بھی مصارف نکال رہی ہے. وہ اپنی بچیوں کے لیے، سال کے لیے تمام معاملات یہ ہوتے تھے. تو لہٰذا میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ جہاں پر آپ زکات دیتے ہیں تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے، اگر آپ کو کوئی ایسا سید جو نادار، کمزور، مفلس گھرانے کے اعتبار سے نظر آئے، تو پھر جو آپ اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں تو ان کے لیے ضرور سوچا کریں. اور میں مخیر حضرات سے، ہمارے کچھ دوست ہیں کھار ادھر وغیرہ کے اندر، انہوں نے باقاعدہ سادات ویلفیئر بنائی ہے. ہمارے ایک دوست تھے، میں ایک دن ایک دفعہ ان کے پاس جلسہ کرنے گیا، تو میں ان کا نظام دیکھ کر بڑا خوش ہوا کہ ہمارے کھار ادھر میں جو سادات بہت ہے، تو انہوں نے پوری تنظیم بنائی ہے، سواں اس میں ممبران سادات ہیں، اور اس میں باقاعدہ ان کے پاس سادات کے گھروں کی لسٹ ہوا کرتی ہے، اور اس میں وہ کوئی سید انتقال کر گیا، غریب تھا، تو اس کی تزئین، اس کا کفن، اس کا دفن، اس کی قبر کا خرچہ، اس کے سوئم کا خرچہ، اس کی چہلوں کا خرچہ، اس کے گھر کا خرچہ، پورا ایک نظام. تو لہٰذا میں آپ کی خدمت میں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ نے آپ کو اضافی مال عطا فرمایا ہے، تو زکات سے ہٹ کر اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے پاس ہی اس مال کو محفوظ رکھیں، اور گرد و نواح میں اس چیز کو دیکھیں کہ اگر سادات آپ کو ملے تو میں پھر کہوں گا کہ اس نصب کو اور نصبوں پر ترجیح دیا جائے. جس طرح کہ اہل علم کی بات میں نے آپ حوالے سے کی ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت کے حوالے سے. تو پہلی چیز جن کو زکات نہیں دی جائے گی وہ سادات ہیں. دوسری چیز، کچھ رشتے ایسے ہیں جو ہمارے تابع ہیں اور ہم ان کے تابع ہیں، اس اعتبار سے بھی زکات کا مسئلہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہماری بیوی، ہماری بیویاں، یہ من وجہ ہمارے تابع ہوتی ہیں، تو لہذا ہم ہی ان کے کفیل ہوتے ہیں، تو لہذا ان کو زکات دینا جائز نہیں. نہ شوہر بیوی کو زکات دے سکتا ہے، نہ بیوی شوہر کو زکات دے سکتی ہے. اسی طرح ہماری اولاد جو ہماری فروع ہیں، نہ ہم اپنے بیٹے بیٹی کو زکات دے سکتے ہیں، نہ پوتا پوتی کو زکات دے سکتے ہیں، نہ نواسا نواسی کو، نہ بیٹا اس کی اولاد 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 اولاد، نہ بیٹی اس کی اولاد 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 اولاد، ان کو ہم زکات نہیں دے سکتے. اسی طرح جن سے ہم پیدا ہوئے، باپ اور ماں، تو باپ، دادا، دادا، دادا اوپر تک سارے اصول آ گئے، والدہ، نانی، نانی اوپر تک، یہ جتنے اصول ہیں، خالہ کو دی جا سکتی ہے، خالہ کو زکات دی جا سکتی ہے، چچا کو زکات دی جا سکتی ہے، لیکن باپ کو نہیں دی جا سکتی اور اپنی اولاد. اصول اور فروع جن سے ہم ہیں ان کو نہیں دی جائے گی، جو ہم سے ہیں ان کو زکات دی جائے گی. ہم اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے
اور ہم اپنے والدین کو نہیں دے سکتے، بیوی کو نہیں دے سکتے، بیوی اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی. تو یہ وہ چند رشتے ہیں جن سے زکوٰۃ، اس کی حرمت، اس کی کرامت کی بنا پر زکوٰۃ دینا منع کیا جائے. ان کی خدمت کرنا ہے تو اپنے اور مال سے کیجیے. یہ ان کے مرتبے کی کرامت کی وجہ سے، ان کے مرتبے کی عزت کی وجہ سے یہ سارے معاملات رکھے گئے ہیں. ایک بات میں یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ جو مسائل کے حوالے سے ضروری ہے. کرائے پر زکوٰۃ کا اطلاق ہوتا ہے، اور کرائے پر دی ہوئی چیز پر جناب جو ہے کہ وہ زکوٰۃ کا اطلاق نہیں ہوتا. مثال کے طور پر میں نے عرض کیا جس طرح کے جو چیز تجارت کے زمرے میں آتی ہے اس پر زکوٰۃ کا اطلاق ہوتا ہے. ایک فلیٹ آپ نے خریدا، بیچنے کی نیت آپ نے ختم کر دی اس پر، اور آپ نے رہنے کی نیت کر دی، چاہے وہ ایک ارب روپے کا کیوں نہ ہو، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن نیت آپ کی ہے، آپ کو اپنے رب کو جواب دینا ہوگا. نیت آپ کی، شرعی فتویٰ یہ ہوگا کہ جب بیچنے کی نیت ہٹ گئی، تو جب تجارت کی نیت نہیں رہی تو زکوٰۃ ختم ہو جائے گی اس. لیکن سونا چاندی پر تجارت کا اطلاق نہیں ہوگا، وہ سمن خلقی ہے، وہ جس صورت کے اندر ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی. نوٹ جو سونا اور چاندی کا ترجمان ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی. لیکن جو اس کے عوض خریدا جاتی ہے چیز، جیسا تجارت کے سامان خریدے جاتے ہیں، سونا دے کر، چاندی دے کر، نوٹ دے کر، فلیٹ خرید لیا، زمین خرید لی، اور جو تجارت کے ایام میں کپڑے، دیگر اور چیزیں جو تجارت کے لیے خرید لیے گئے، اس میں یہ چیز ہے کہ اگر اس کو اپنی ذات کے لیے خریدا ہے کہ اس کو بیچنا نہیں ہے، استعمال کرنا ہے، اس کو فروخت نہیں کرنا، استعمال کرنا ہے، تو جہاں اپنے مصارف میں لانے کی بات ہو گئی، استعمال کی بات ہو گئی، تجارت کی نیت ختم ہو گئی، تو اس پر شریعت زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں کرتی. اسی طرح ہمارے لوگ متعدد فلیٹس رکھتے ہیں، مقامات رکھتے ہیں، اور اس کو کرائے پر دیتے ہیں. مقصود کرایہ حاصل کرنا ہوتا ہے، اس مکان کو بیچنا نہیں ہوتا. ایک ارب روپے کا گھر ہے اور 5000 روپے کرایہ آ رہا ہے، مثال کر لیجیے، تو بھلے وہ ایک ارب روپے کا گھر ہے اور 5000 اس پر کرایہ آ رہا ہے، تو مقصود اس گھر کو بیچنا نہیں ہے. تو 5000 کا جو کرایہ آ رہا ہے، وہ کرایہ دیگر آمدنی میں جمع ہوگا، اور ان تمام پر جب سال گھومے گا تو زکوٰۃ فرض ہوگی، لیکن اصل گھر کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ کی نیت اس پر تجارت کی نہیں ہے. اسی طرح قرض کی رقم کے حوالے سے، قرض آپ نے کسی کو دیا ہے تو اس کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہوگی. اب وہ لے کر بیٹھ گیا ہے، دیتا نہیں ہے، لیکن مال آپ کا ہے، مالک آپ ہے، جو جتنے سال تک اس کے پاس زکوٰۃ جمع ہو رہی ہے، جتنے سال تک اس کے پاس وہ مال رہ رہا ہے، تو ادائیگی یہ زکوٰۃ آپ پر نہیں ہے، زکوٰۃ آپ پر فرض ہو گئی ہے، لیکن ادا کرنا فرض نہیں ہے. آپ اس کو کاؤنٹ کریں، اچھا بہتر ہے کہ جناب آپ اس کو ہر سال ہی زکوٰۃ دیتے رہیں، جب تک مال کا انتظار کریں کہ اللہ اس کی برکت سے مال کو لوٹائے. اور اگر یہ امید ہے کہ مال آئے گا، یہ امید ہے کہ مال آئے گا، تو جتنے عرصہ گزرے گا اتنے عرصے کی تاریخ کو متعین کر لیا جائے گا، جب وہ مال آ جائے، چاہے ایک سال گزرا ہو، دو سال گزرا ہو، اس کی زکوٰۃ آپ پر فرض ہوگی. لیکن اگر ایسا مال ہے کہ ایسی جگہ پر پھنس گیا، خدا نہ کرے، کہ جس کی آنے کی امید ہی نہیں ہے، تو جب آپ کے آنے کی امید نہیں ہے تو وہ آپ سے مستثنی ہو جائے گا. اب وہ آپ کا مالی تصور نہیں ہو رہا، اس لیے کہ اس کے آنے کی امید ہی ختم ہو چکی ہے. لہذا اب آپ اپنی جمع پونجی اور جمع نقدی کے اندر اس مال کو شمار نہیں کریں گے جس سے امید کٹ چکی ہے. ہاں اگر وہ اللہ کوئی سبیل بنا دے اور اچانک وہ 10 سال کے بعد آ گئے، تو ان 10 سال کی زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے امید کٹ چکی ہے. ایک اور مسئلہ یہاں پر جو ہے وہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ قیمتی پتھر، یاقوت ہے، مرجان ہے، ہیرا ہے، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، لیکن اگر ان کو تجارت کی نیت کے لیے لیں گے تو پھر ہوگی. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جناب ڈائمنڈ لے کر رکھ لیں زکوٰۃ نہیں ہوتی، تو ڈائمنڈ لے کر رکھ لے تو واقعی میں زکوٰۃ نہیں ہوتی، لیکن اس لیے لیا کہ ڈائمنڈ کے ریٹ بڑھ گئے تو میں بیچ دوں گا، تو اب تجارت کی نیت ہوگی تو اب زکوٰۃ ہوگی اس پر. تو خالی یہ کہ جواہرات لے کر رکھ دینا اور کہنا کہ جناب فقہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ڈائمنڈ ہے، مہنگے قسم کا عقیق ہے، نیلم ہے، یاقوت ہے، مرجان ہے، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی، تو واقعی میں اگر یہ اپنی شوق کے لیے خریدا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر تجارت کے لیے خریدا ہے کہ بعد میں اگر یہ اس کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں تو میں اس کو فروخت کر دوں گا، تو یقیناً اس پر زکوٰۃ ضروری ہوگی. بچوں کے لیے ہم شادی کا سامان جمع کرتے ہیں اور جس میں زیورات بھی ہوتے ہیں، اب وہ زیورات جو بچوں کے لیے جمع کیے جاتے ہیں، ہمارے گھر کے اندر مستورات کی ہے، بڑی اچھی عادت ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے پہلے سے وہ سونا جمع کرتی ہے، تو اب اس میں یہ دیکھا جائے کہ جناب یہ سونا جو جمع کیا گیا ہے اور یہ آیا بچوں کو اس کا مالک بنا دیا کہ نہیں بنا دیا گیا. بچہ مالک بن سکتا ہے، بچہ مالک بن سکتا ہے. اور اگر اپنے بچوں ہی کو مالک بنا دیا تھا تو پھر یقیناً وہ اپنے بچوں کی طرف سے, اس بچوں کو جب مالک بنا دیا ہے تو بچوں کے پاس وہ سونا ہے. ایک فتویٰ اس میں علماء نے ہمارے یہ دیے ہیں دیتے ہیں کہ جب تک وہ بچے سن بلوغ کو نہ پہنچے تو ان پر اس مال کی زکات نہیں ہے, کیونکہ بچوں کے لیے بنایا گیا تھا, اس مال کی زکات نہیں ہے. اور وہ بچے بالغ ہو جاتے ہیں, اپنے والدین کو اگر وکیل بناتے ہیں تو یقیناً والدین ان کے وکیل بننے کے مجاز ہیں اور وہ زکات ادا کر دیں گے, تو بچوں کی طرف سے زکات ہو جائے گی. اور یہ وہ چند مختصر مسائل تھے جو روزمرہ ہوتے ہیں, میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیے ہیں. روزے پر چاند چار پانچ جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ روزے کے وہ ضروری مسائل کہ جس میں مین مسئلہ انجیکشن کا اکثر اٹھایا جاتا ہے, اور روزے کے مسائل عموماً ذکر کیے جاتے ہیں, آپ حضرات تقریباً روزے کے ان مسائل کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ روزے کے مسائل کہ جس میں آج کل سر دس جو مسئلہ ہے انجیکشن کا, تو دیکھیے کہ واقعی میں اگر طبیب یہ کہہ دے اور ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ جناب اسے انجیکشن لگانا ضروری ہے, جیسے ٹائیفائڈ کا مریض ہوتا ہے اس کے لیے باقاعدہ وہ کورس ہوتا ہے, اگر وہ انجیکشن نہ لگایا جائے تو اس کی طبیعت بگڑ سکتی ہے, یا جناب خدا نہ کرے کوئی ایسا مرض ہے جس میں دوائی انجیکشن کے ذریعے بدن میں منتقل کرنا ضروری ہے, تو اگر مرض کے اعتبار سے تو چاہے وہ رگ میں لگے یا گوشت میں لگے روزہ نہیں ٹوٹتا, انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اگر واقعی میں اس کا مرض ہو, اور یہ رگ میں لگے یا گوشت میں لگے ہر صورت میں یہ جائز ہے. اسی طرح ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزے کے اندر بڑا اجتناب کرنا چاہیے, اس لیے کہ اس کے ذرات جو ہے وہ حلق کے اندر منتقل ہوتے ہیں, اور اگر وہ ذرات حلق کے اندر پہنچے اور اس کی مٹھاس حلق میں پالی تو یقیناً روزہ اس سے ٹوٹ جائے گا, اس پر کفارہ تو نہیں ہوگا لیکن قضا اس سے ضرور واجب ہوگی. اسی طرح بعض لوگ نزلے کے مریض ہوتے ہیں تو وہ جب تک سر پر بام وغیرہ نہ لگائیں اس وقت تک نیند نہیں آتی, بے چینی رہتی ہے, روزے میں سر درد کا مسئلہ گویا کہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو علماء نے اس مسئلے کو لکھا ہے کہ جس طرح کے وکس بام وغیرہ جو ہے اس کو ناک کے نتھنوں میں لگانا یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ اس کے ذرات حلق کے اندر اترتے ہیں, لیکن اگر ناک کی اوپر کی سطح پر لگا لیا جائے اور پیشانی کو اوپر لگا لیا جائے تو یہ بالکل جائز ہے. جس سر پر تیل لگایا جاتا ہے, جسم پر پانی ڈالا جاتا ہے, تو مسام کے ذریعے اگر وہ جسم میں داخل ہو تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ پانی بھی تو آپ روزہ جب آپ کو لگتا ہے گرمیوں کے اندر تو آپ نہا لیتے ہیں, تو نہانا بھی تو مسام کے ذریعے جسم میں پانی اترتا ہے. یا جناب سر پر آپ تیل لگاتے ہیں تو تیل بھی جو ہے سر کے ذریعے گویا کہ بالوں کے ذریعے سر کے اندر داخل ہوتا ہے, جسم کے اندر وہ داخل ہوتا ہے. تو مین چیز یہ ہے کہ ناک کے ذریعے اور منہ کے ذریعے اور آنکھ کے ذریعے, یہ تین جگہ ہیں جن کا راستہ معدے کا بنتا ہے. ناک کے ذریعے راستہ معدے کو جاتا ہے, منہ کے ذریعے راستہ معدے کو جاتا ہے, آنکھ کے ذریعے راستہ معدے کو جاتا ہے. ہمارے جدید علماء کی تحقیق یہ ہے کہ کان کے ذریعے راستہ معدے کو نہیں جاتا, لہذا کان میں اگر دوائی ڈالنی ہو تو روزے کی حالت میں ڈال سکتا ہے, الا یہ کہ اس کا کان کا پردہ پھٹا ہوا نہ ہو. اگر اس کے کان کے پردے کے اندر منفذ نہیں ہے, شک نہیں ہے, وہ خراب نہیں ہے, کیونکہ بندہ اس بات کو جانتا ہے, اس کو خود ادراک ہوتا ہے, کوئی ایسا تو نہیں کہ دوائی ڈالنے کے ساتھ کوئی گویا کہ پردہ اس کا چیر جائے, لیکن اگر اس سے یہ علم ہے کہ ڈاکٹر نے اسے مطلع کیا ہے کہ میرے کان کے اندر سوراخ ہے اور پردے میں سوراخ ہے کہ جس کے ذریعے حلق میں آ جائے گا, تو اس کے لیے تو جائز نہیں. لیکن جو ایک سالم آدمی ہے جسے یہ مرض پردے کا لائق نہیں, وہ اگر کان کے اندر دوائی داخل کرے تو اس کا روزہ بدستور ہو جائے گا. لیکن آنکھ کے لیے یہ خیال ضروری ہے, آنکھ میں صرف سرما لگانے کی اجازت ہے, دوائی ڈالنے کی اجازت نہیں. آنکھ میں اگر روزے کی حالت میں دوائی ڈالا تو روزہ ٹوٹے گا, اس لیے کہ آنکھ کے ذریعے معدے کا روڑ ہے, راستہ ہے اور منفذ اس کا موجود ہے, کان کے ذریعے موجود نہیں. لہذا تین جگہ ہیں ہمارے سر میں, منہ, ناک اور آنکھیں, یہ تین ذریعے ہیں جس کے ذریعے براہ راست معدے کو راستہ پہنچتا ہے, اور وہ چیز جو معدے کو براہ راست راستہ پہنچاتی ہے وہ روزے کو فاسد کر دیتی ہے. لہذا سر میں تیل لگانے کا جس طرح مسئلہ ہے, اسی طرح مسئلہ بام وغیرہ کے استعمال کرنے کا ہے. تو اگر بام اگر پیشانی کے اوپر لگا لیا گیا یا ناک کی اوپر کی سطح پر لگا لیا گیا یا کان پٹی کے نیچے گویا کہ نیچے کی سطح جلد پر لگا لیا گیا, تو ان تمام صورتوں کے اندر روزہ بدستور قائم رہے گا, روزہ ٹوٹے گا نہیں. انجیکشن کا مسئلہ میں نے آپ کی خدمت کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا. ایک اور مسئلہ یہاں پر جو ضروری ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. غبار ہے, دھول ہے, ڈسٹ ہے, یہ حلق کے اندر ہمارے اترتی ہے, اور کبھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ جناب ہمارے حلق کے اندر مٹی کی نمی آ رہی ہے. تو ان تمام صورتوں کے اندر اگر یہ بلا قصد ہے, کراچی ہمارا ایسی موسم کا ہے, اگر اس میں کوئی ارادہ نہیں تھا, قصدن یہ سارا کام نہیں کیا, تو روزے پہ کوئی اثر نہیں آتا. لیکن قصدن اپنے منہ کو لے گیا اور اگربتی کے دھوئیں کے قریب کر دیا, قصدن لے جا کر کسی ایسے دھوئیں کے قریب کیا جو دھواں اس کے حلق میں اتر گیا, تو فساد روزہ کا حکم دیا جائے گا اور اس پر قضا واجب ہوگی. اسی طرح روزے کے اندر قے آ جاتی ہے سحری کے بعد, جب شروع شروع میں عادت نہیں ہوتی تو قے آتی ہے. قے اگر قصدن جان بوجھ کر لائے گا اور وہ منہ بھر کے ہوگی, منہ بھر کے مراد کیا, منہ بھر کے قے سے کیا مراد, منہ پورا بھر جائے نہ, منہ بھر کے قے سے مراد یہ کہ بندہ رکنا چاہے اور نہ رکے, کیونکہ قے کی وہ کیفیت جو بندے کو ایک جھٹکا سا محسوس ہو اور وہ اس پر ضبط کرنا چاہے اور ضبط نہ کر سکے, تو اس کو کہا جاتا ہے منہ بھر قے. تو اگر اس نے جان بوجھ کر حلق میں انگلی داخل کر کے قے لانے کی کوشش کیا ہے اور وہ اس طرح آئی کہ رک نہ سکی, تو اس سے روزہ ٹوٹے گا. لیکن یوں ہی اگر وہ وضو کر رہا تھا یا کلی کرنے کے لیے بیٹھا یا جناب اپنا منہ دھو رہا تھا اور اس کو قے آ گئی, اس میں اس کا ارادہ نہ تھا, تو بلا کسی کراہیت کے روزہ اس کا باقی رہے گا. لہذا لوگوں کے اندر جو یہ مشہور ہے کہ قے سے روزہ ٹوٹتا ہے, بخاری شریف ہے, مسلم ہے, جامع ترمذی کی صحیح حدیث سے موجود ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قے جو ہے وہ روزے کو فاسد نہیں کرتی ہے. اس طرح بھول کر کھانا پینا یہ روزے کو نہیں توڑتا, مگر یہ کہ جس وقت وہ یاد آ جائے تو وہ روزے کو فاسد کرے گا. وہ خواتین جو ایام کی حالت میں ہوتی ہیں ان پر روزے کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے, لیکن اور دنوں کے اندر وہ روزے کی قضا اس کے ساتھ کریں گی. اسی طرح دمے کے وہ مریض جو خاص قسم کا ایک اسپرے اپنے منہ میں جب تک نہیں ماریں اس وقت تک ان کی سانس بحال نہیں ہوتی, اور ڈاکٹر نے ان کے لیے اس کو لازم قرار دیا ہے, تو وہ قرآن کے حکم سے مریض کے حکم پر ہے, تو روزے کی پابندی ان سے ساقط ہے, وہ فدیہ ادا کریں گے اس کی طرف سے. اور اگر ڈاکٹر یہ کہے کہ جناب لمبے وقت کے لیے آپ کا یہ ہے اور اس کے بغیر رہ نہ سکے, تو اس کو شیخ فانی کا حکم دے کر اس کے لیے فدیے کا حکم دیا جائے گا, اور ایک روزے کا فدیہ وہی ہوگا جو صدقہ فطر کی رقم آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. جس کو 2 کلو 50 گرام آٹا یا اس سے لگ بھگ کم و زیاد, لیکن 2 کلو 50 گرام آٹا یہ اس کی ایک منتہا ہے, اختلاف سے ہٹ کر یہ اس کی ذاتی میں آپ کو بتا رہا ہوں, ورنہ اس کے پیمانے کو جو تولا جاتا ہے وہ اس سے کچھ کم ہی ہے. 2 کلو 75 گرام یا 2 کلو 25 گرام یہ بعض علماء کا قول ہے, لیکن ہمارے اکثر علماء نے 2 کلو 50 گرام آٹے کی صورت بیان کی ہے, یا وہ دے دے یا اس کی رقم کسی شریف فقیر کو دے دے, تو ان صورتوں کے اندر وہ روزے کا ایک فدیہ ہوگا. اگر کوئی بندہ بوڑھا ہے تو بوڑھا شخص جب تک اس کی عقل سلامت ہے شریعت کا مکلف ہے, نماز بھی اس پر فرض ہے, روزہ بھی فرض ہے, لیکن یہ کہ نماز اس اعتبار سے فرض ہے کہ جو اس کی طبیعت کا تقاضا ہو. اور نماز میں ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم رکوع کرنے کی طاقت نہیں کرتے رکھ سکتے, تو پھر شریعت نے مکمل اجازت دی ہے کہ قیام ہم پر واجب نہیں ہے. قیام اگر ہم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, نہیں کرنا چاہیں نہیں کر سکتے ہیں. یہ شریعت مطہرہ نے ایک حکم یہ بھی لکھا ہے کہ جو بندہ سجدے کرنے کی, جس کے اندر سجدے کی طاقت نہیں ہے کہ وہ سجدہ نہیں کر سکتا, تو اس کے لیے قیام کی شرط بھی ساقط ہو جاتی ہے, اب وہ بالکل بیٹھ کر اشاروں سے سجدہ کرے. سجدے میں یہ ضرور ہے جو ٹیبل سامنے ہے تو اس ٹیبل پر نہیں جھکنا ہے, بلکہ سجدہ جو ہوگا وہ ٹیبل کے اس تختے کے اوپر نہیں ہوگا بلکہ اشارے کی صورت پر ہوگا. اگر اس نے اس ٹیبل کے اوپر سجدہ کیا تو وہ نماز ادا نہیں ہوگی, اس لیے کہ سجدے کا تصور جو ہے وہ اشارے کے طور پر ہوگا. اور جس پر سجدہ گراں گزرا ہے اور جس کے لیے سجدہ مشکل ہے, اس کے لیے قیام کی فرضیت بھی گویا کہ ساقط ہو جاتی ہے, اور اس کے لیے مستحب رہتا ہے کہ چاہے وہ کھڑے ہو کر پھر بیٹھ کر سجدے کو اشارے سے کرے یا نماز ہی وہ بیٹھ کر شروع کرے, اس کے لیے مکمل اجازت شریعت مطہرہ نے دی ہے. تو یہ چند ضروری مسائل ہے جو میں نے آپ کی خدمت کے اندر ذکر کیے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام مسائل شریعہ پر عمل کی توفیق مرحم فرمائے. اس کے بعد ایک مسئلہ اعتکاف کا آ جاتا ہے, اور اعتکاف کا وہ شرعی مسئلہ کہ جس میں معتکفین آتے ہیں تو وہ بریانی کھانے, قورمہ کھانے, یہ تمام چیزوں کے لیے نہیں آتے, وہ ایک خلوت کے لیے آتے ہیں, وہ خاص مراقبے کی نیت کے لیے آتے ہیں, تربیت کے لیے آتے ہیں. تو یہاں مستنڈے بننے کی بجائے اللہ کی راہ پر توجہ دینی چاہیے, اپنے آپ کو خلوت میں گزارنا چاہیے. کھانا پینا منع نہیں ہے, لیکن یہاں پر 10 دن کے لیے مذاق مستی پکنک کے لیے نہیں آنا چاہیے. یہ میں آپ کو بتاؤں, تلاوت قرآن, مسائل شریعہ کا درس لینا, اور اس کے بعد بیٹھ کر زیادہ وقت خلوت کے اندر آنکھوں کو بند کر کے اللہ کے ذکر میں بسر کرنا, تاکہ اپنی روح کو اور اپنے پیٹ کے خالی ہونے کا فائدہ اٹھا کر اپنی روح کو جلا دیا جائے اور اللہ کی یاد سے اس کو معمور کیا جائے. اسی طرح فنائے مسجد میں جانا یہ روزے کو فاسد کر دیتا ہے. ہاں وہ چیزیں جو طبی ضروریات کے اعتبار سے, یا جو چیزیں شرعی ضروریات کے اعتبار سے, جو شرعی ضروریات کے اعتبار سے ہیں, مثلا جس طرح کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اب اسے وضو کرنے کے لیے جانا ہے فلاں مسجد میں, تو لہٰذا مسجد کے باہر جائے گا, لیکن وہ جائے گا شرعی ضرورت کے اعتبار سے, بغیر کسی سے بات کی ہوئے تاخیر میں وقت لگائے ہوئے دوبارہ لوٹ کر واپس آئے گا. اسی طرح جو طبی ضروریات ہیں, جنابت اس کو ہو گئی ہے تو اب وہ کیا کرے, تو اسی جگہ پر وہ تیمم کرے اور تیمم کر کے روانہ ہو اور جائے اور غسل کر کے آ جائے. یہ نہیں کہ جناب گرمی لگ رہی ہو گیا غسل کر کے آ گیا. ہمارے قدیم تمام فقہا نے اس چیز کو منع کیا ہے, مسجد کا حجرہ جو میرا حجرہ ہے یہ بھی فنائے مسجد ہے, اس میں جانے سے احتکاب ٹوٹے گا, اور جو وضو خانہ ہے یہ بھی فنائے مسجد ہے, اس میں جانے سے احتکاب ٹوٹے گا. لہذا احتکاب ایک پابندی کا نام ہے. لہذا جنازہ گاہ, یہاں پر جنازہ آتا ہے تو معتکف اس میں نہیں جا سکتا, مسجد کے محراب میں آ سکتا ہے, یہ مسجد کا حصہ ہے. جنازہ گاہ مسجد کا حصہ نہیں ہے, وضو خانہ مسجد کا حصہ نہیں ہے, ہمارا حجرہ مسجد کا حصہ نہیں, یہ سارے فنائے مسجد ہے. تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے کہ جب آپ مسجد کے اندر آئے ہیں اور کسی ایک فقیہ نے, مفتی جلال الدین امجدی صاحب جیسے ہمارے بزرگ نے, اگر کسی ایک فقیہ نے اس بات کی اجازت دے دی ہے کہ فنائے مسجد میں جا کر جا سکتا ہے معتکف, تو اس کا مطلب نہیں کہ مسجد کو چھوڑ کر وہی ڈیرہ باندھ دیا جائے اور علماء کو بدنام کرنے کے لیے فتویٰ لایا جائے فنائے مسجد میں, فنائے مسجد میں احتکاب نہیں ٹوٹتا. میں نے کہا تمہاری مثال یہ کہ سخت ہوتے ہو تو لوہے سے زیادہ سخت ہوتے ہو, ڈھیلے ہوتے ہو تو پھر ہر چیز سے گزر جاتے ہو. تو ایک اعتدال طبیعت کے اندر ہونا چاہیے. جن علماء نے فنائے مسجد کو مفسد احتکاب نہیں کہا, ان کا یہ مسئلہ مطلب نہیں تھا کہ مسجد کے باہر بیٹھ کر گپے لگائے جائے اور موبائل پہ فون کیا جائے, ان کا مقصد صرف اس اعتبار سے تھا کہ کسی شرعی ضرورت کے اعتبار سے گیا اور وہ تاخیر کر گیا, اور کسی اعتبار سے اگر وہ اپنے کسی معاملات میں پڑ گیا تو اس کے احتکاب کو بچانے کے لیے بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ جناب احتکاب نہیں ٹوٹے گا, لیکن الزامن اور پورے جزمن اہتمام کے ساتھ ٹولی بنا کر مسجد کے گویا کہ وضو خانے پر بیٹھ کر ظہر کے بعد گپے شپے لگائے جائیں, باتیں کی جائے, مجھے ان مفتیوں کی سمجھ میں نہیں آتی کہ جناب اس کے بعد یہ فتویٰ دیا جائے کہ احتکاب نہیں ٹوٹے گا. تو میں کہتا ہوں پھر مسجد, پھر پورا فتویٰ دے دیا جائے کہ مسجد کا وضو خانہ ہی مسجد ہے, لہٰذا اس کو مسجد کے اندر ہی لے آیا جائے. جب فنائے مسجد تک رخصت دی جاتی ہے تو اس کو مسجد کے رہنے میں پھر کیا حرج ہے, سارا معاملہ ہی ختم کر دیا جائے, پھر کہا جائے کہ وہ ایک لائن مسجد سے نکال دی جائے, گھر پہ بھی چلا جائے, گھر سے بھی لوٹ کر آ جائے, سارے معاملہ. تو دراصل اس روح کو سمجھے جو شریعت آپ کو مقید کر کے آپ کو ایکسرسائز کرانا چاہ رہی ہے, مشق کرانا چاہ رہی ہے, شریعت جو آپ کو دنیا سے کاٹ کر لانا چاہ رہی ہے, اس میں پھر ہیلے نکال کر اگر واضح کر دیا جائے تو اصل مقصود اس کا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, اصل مطلوب اس کا ختم ہو جاتا ہے. میں نے اپنی رائے اپنے اجلہ علماء کی حکم کے تناظر میں آپ کی خدمت میں پیش کی ہے, کسی پر نافذ کرنا ہمارا کام نہیں ہے. میں نے یہ چند ضروری مسائل آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. ایک مسئلہ ہمارے بچے نے پوچھا تھا, مسئلہ تراوی میں, کہ بعض حافظوں کو داڑھی منڈانے کی عادت ہوتی ہے اور رمضان جب قریب آتا ہے تو وہ شعبان میں صرف قرآن کو سنانے کے لیے داڑھی رکھتے ہیں, ایسے حافظ کے پیچھے کسی صورت میں نماز جائز نہیں, وہ فاسق مولن ہے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں. جس نے نماز پڑھی کسی کی نماز نہیں ہوگی اور وہ نماز کو واجب الادا ہوگا, نماز کو وہ دہرائے گا. اس لیے کہ شعبان میں داڑھی رکھ لینا, رمضان پڑھانا, عید الفطر کو پھر داڑھی ماذا اللہ منڈا دینا, تو یہ شریعت کے ساتھ مذاق بنانا ہے, اور اگر اس نے اس میں سنجیدگی پیدا نہ کی تو یہ اس کے ایمان کے لیے بھی خطرہ ہے. اور علماء نے لکھا ہے اس بات کو کہ اسے چاہیے کہ سال کے شروع میں داڑھی رکھے اور وہ علماء کے سامنے رہے تاکہ یہ پتا چلے کہ جس نے توبہ کی ہے وہ توبہ ٹھیک ہے کہ نہیں, اور وہ اپنی توبہ میں سچا ہے کہ نہیں. تو جو داڑھی کو یک مشت سے کم کرتا ہو, حد شرع سے کم کرتا ہو, خشخشی رکھتا ہو یا مونڈتا ہو, ان تمام کا حکم اسی اعتبار سے ہے اور اس کے پیچھے نماز گویا کہ جائز نہیں. شریعت مطہرہ نے جو فتویٰ دیا ہے, داڑھی جو ہے وہ ایک مٹھی قبضہ کی صورت میں جو ہے ایک مٹھی وہ واجب ہے. مٹھی یہ نہیں کہ کوئی متقی آئے اور آپ کی داڑھی پکڑے, آپ کی جو مٹھی بنتی ہے وہ ضروری ہے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ آپ کی مٹھی, یہ نہیں کہ جس کا مسجد میں پنجہ بڑا ہو تو وہ آپ کی داڑھی کو ناپے پھر آپ پر فتویٰ لگائے, ایسا بھی نہیں ہے کہ جو آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی داڑھی کو شمار کر سکتے ہیں, اور وہ داڑھی اگر ایک مشت ہو جاتی ہے تو ایک مشت ہی داڑھی رکھنا ہر مسلمان کے لیے سنت موقعہ ہے, اور ایک مشت کی مقدار پر رکھنا یہ واجب ہے. لہذا اس سے کم داڑھی اگر وہ رکھتا ہے یا مونڈتا ہے یا خشخشی رکھتا ہے تو اس کے پیچھے نماز کا کوئی تصور نہیں ہوتا. نماز صرف پڑھ لینے کا نام نہیں ہے, وہ شرائط کا نام ہے, وہ آداب کا نام ہے. رب نے شرائط بیان فرمائے ہیں, اس کے حبیب نے اس کے تمام تر تفصیل اور اس شرائط کو ذکر فرمائے ہیں. ایک بات آخری مسئلہ یوں بھی سن لیجئے, تین روزہ تراوی, پانچ روزہ تراوی, اور اس میں بولان میل کو آگے کھڑا کر دیا جاتا ہے, اور وہ بولان میل جب چلتی ہے تو دڑس دڑس کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا, بس بولان میل جا رہی ہے. تو یہ قرآن کا مذاق ہے, اور پھر کہا جائے کہ جناب واہ واہ انہوں نے تو آج 18 پارے پڑھ دیے، 5 پارے پڑھ دیے. تجوید کے قوانین کو اگر ملحوظ رکھ کر قرآن کو ہٹائے گا، اور حدر کی وہ صورت جس کو شریعت مطہرہ نے رکھا اور تجوید کے قواعد نے رکھا، اس اعتبار سے اگر وہ قرآن پڑھے گا تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز ہے. اور پھر یہ 3 روزہ 5 روزہ تراوی یہ کوئی ضروری نہیں ہے، آپ پر جب تک روزہ ہے آپ پر تراوی ضروری ہے. تو لہذا آپ وہاں تراوی ادا کریں جہاں تلاوت تجوید کے ساتھ کی جاتی ہو، اور اس کے حدر ان تمام تجوید کے قواعد کو ملحوظ رکھا جاتا ہو، یا پھر یوں کر لیا کرے 10-15 دوست کہیں مل کر ارم طرح سے تراوی پڑھ کے قرآن کی گویا کہ تلاوت کر لیا کرے اور اس کو مکمل کر لیا کرے. کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ کم سے کم آپ کی نماز تو ادا ہو رہی ہے، جماعت کے ساتھ آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں، لہذا ایسی جگہ پر پڑھنا جہاں پر قرآن کا پڑھنا سمجھنا سننا کچھ پتا نہیں چلتا. تو شریعت مطہرہ نے کوئی مقابلے کے لیے تراوی نہیں رکھی تھی کہ اگر وہ 5 روزوں میں ختم کر رہا ہے تو میں 3 روزوں میں ختم کروں گا، اگر اس نے آج سے 3 شروع کیا تو میں نے 2 میں کیا ہوں. اور ہم جمعے کے غفیر بنا کر وہاں جاتے ہیں اور پورے 5 دن تراوی پڑھنے کے بعد پھر ہم تراویوں میں غائب ہوتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب تراویوں میں غائب ہو جانے کے بعد اب ہمارے لیے ضروری نہیں، اس لیے کہ 5 دن ہم نے تراوی پڑھ لی. ہم نے چند کاروباریوں سے پوچھا کہ جناب تراوی کا وقت ہے آپ دکان کھولے بیٹھے، کہا شاہ صاحب ہم نے 5 روزہ پڑھ لی تھی، 5 روزہ پڑھ لی وہ 30 دن کے ادا ہو گئے. تو یہ اپنے نفس کو دھوکہ دینا ہے، یہ نفس کا دھوکہ ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. شریعت مطہرہ نے جب تک روزہ رکھا ہے اس وقت تک تراوی کو ضروری قرار دیا ہے، اور جس وقت عید کے چاند کا اعلان ہو جاتا ہے اس وقت تراوی ساقط ہو جاتی ہے. یہ وہ ضروری قواعد ہے جو شریعت مطہرہ نے ہمارے لیے مختص کی ہے. کسی ایک جگہ پر تراوی پڑھنا آپ کے لیے لازم نہیں ہے. ایک جگہ پر تراوی پڑھیں اور پورے قرآن کو سنیں بہت اچھی بات ہے، تراوی آپ کے اوپر پڑھنا واجب ہے، سنت موقع ہے جماعت کے ساتھ. اگر آپ کہیں پر آج یہاں نہ پہنچ سکے تو وہاں پڑھ لی، لیکن اس کے لیے امام سنی صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے. بد مذہب کے پیچھے تو نماز داڑھی والے منڈنے سے زیادہ بری ہے، اور اس کے پیچھے تو نماز باطل محض ہے. یہ چند ضروری مسائل میں نے آپ کے سامنے روزے کے اور زکوٰۃ کے پیش کیے ہیں، اس فکر کے ساتھ کہ رمضان مبارک آ رہا ہے، ہمارا ذہن ان تمام تر تیاریوں اور ان تمام تر معاملات کے لیے مستعد اور توانا ہو جائے. دعا کیجیے اللہ رب العالمین ان تمام شرعی مسائل کو سمجھنے کی اور دوسرے مسلمانوں تک اس کو پہنچانے کی اللہ رب العالمین ہمیں کامل توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان تمام اسبابی مسائل کو ہمارے لیے سہل اور آسان فرمائے. رمضان مبارک میں جو صدقات ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، مولا کریم ان تمام کے اندر اپنی یاد کو ہمارے شامل حال بنائے، اور اللہ رب العالمین ان تمام عبادتوں کے اندر ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اللہ رب العالمین اس میں ہمیں مخلص بنائے، توفیق صحیح عطا فرمائے، نیت صالحہ عطا فرمائے، اور یہ پورا مہینہ اللہ رب العالمین کے حضور ہمیں صدق دل کے ساتھ اپنا محاسبہ، اپنا مجاہدہ اور اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق محرمت فرمائے. یہ ایک مہینہ ہی پورے سال کی اصلاح کے لیے اور پوری زندگی کے لیے کافی ہے، لہذا نمازوں کی جماعتوں کی پابندیاں، تراوی کی جماعتوں کی پابندیاں اور احتکاف کی ان تمام روح کی پابندی ہم پر ضروری ہے. اپنے گھر میں بھی ہم اہتمام رکھیں، اپنے گھر میں اپنے بچوں کے سامنے بھی، اپنے ذات کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے اسلامی یہ جائز رسمیں اس کو بپا رکھیں، تاکہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے پہلے سے رمضان کی روح، اس کی حرمت، اس کی عظمت، اس کی ہیبت، اس کی کرامت و شان سے واقف رہے، اور ان کی عمر ابھی روزے کی نہ بھی ہو تب بھی ان کے دلوں کے اندر ہمارے عمل کو دیکھ کر، ہمارے معاملے کو دیکھ کر ان کے اندر رمضان کی محبت اور اللہ کی عبادت کا شوق باقی رہے. اللہ رب العالمین اس درس کو اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرمائے. جو کوتاہیاں غلطیاں ہوں اللہ رب العالمین اپنے فضل خاص سے اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرمائے، اور ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ مستجاب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم ارزاقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. قبولیت کی نیت کرتے ہوئے ایک دفعہ مل کر پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول.